والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تقرير نمبر 141 اور 3.5 منٹ کی تاخیر اس لیے کہ اس سال 9:05 کے بجائے سیرت رسول کے اس سلسلے کا وقت بنو رکھا گیا ہے، لیکن گزشتہ 8 سال تقاریر کا یہ سلسلہ اتنی باقاعدگی کے ساتھ چلا کہ اب 2 منٹ 3 منٹ 3.5 منٹ کی تاخیر بھی لوگوں کو بہت زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے. یقیناً گزشتہ 8 سالوں کی 129 تقاریر کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی توقع بالکل صحیح ہے، لیکن آج شہر کے راستوں کی کچھ ایسی صورتحال تھی کہ یہ 3.5 منٹ کی تاخیر ہوئی، اور شاید 1 منٹ کی تاخیر تو امام باڑے کے دروازے پہ ہو گئی ہو. سردی کا موسم اور یہ حالت نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر یہ یاد دلا دیا جائے کہ یہ 141 تقریر جو موجودہ سال کی 12 تقریر اور اس سال کی 12 تقاریر میں سے 10 تقاریر فتح مکہ کے حالات میں ہوئی. ابتدائی 2 تقاریر کو چھوڑ کر باقی اس سال 3 تقریر سے لے کے آج 12 تقریر تک اور آج بھی یہ موضوع مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو یہ 10 تقاریر ایک ہی عنوان پہ مسلسل ہو رہی ہے. اور ویسے بھی تاریخ اسلام کو اگر دیکھا جائے تو اندازہ یہی ہوتا کہ بدر و احد، خندق و خیبر، ہجرت و فتح مکہ میں کچھ چکنی کا واقعہ ہے. یہ تو اہم اہم واقعات ہیں کہ جو ہر مومن اور مومنہ کے ذہن میں محفوظ ہیں، لیکن خود اس فتح مکہ کے واقعے کی پوری تفصیلات یہ کس اعتبار سے انتہائی اہم کہ فتح مکہ وہ موقع بن رہا جب اللہ کے رسول کی حکومت پورے جزیرہ نمائے عرب میں قائم ہو رہی، اور اگر کے ہجرت کے فوراً بعد مدینے میں اسلامی سلطنت قائم ہو گئی تھی، لیکن صحیح معنوں میں اس سلطنت کو استحکام اب حاصل ہو رہا، پیغمبر اسلام کی سیرت کا وہ پتوا رہا جسے بتائے گا کہ حکومت قائم ہونے کے بعد اسلام کا طریقہ کار کیا ہوتا. اور یہی پتا کہ پوری سیرت نبوی کی تفصیلات فتح مکہ کا موقع وہ واحد موقع کہ اللہ کا رسول شہر مدینہ کو 2 مہینے بلکہ 3 مہینے کے لیے ترک کر کے مکے کو اپنا عارضی دارالخلافہ بنا کے بیٹھا. رمضان سن 8 ہجری کے بالکل شروع پیغمبر اسلام نے مدینے کو مکے کے سفر کے لیے چھوڑا. علامہ مجلسی کی ایک روایت میں نے شروع میں بار بار نقل کی کہ فتح مکہ علامہ مجلسی کی روایت کے مطابق 13 رمضان اور 14 رمضان کی درمیانی شب، اس کا مطلب یہ کہ رمضان کے بالکل اوائل پیغمبر اسلام مدینے سے باہر نکل رہے ہیں اور 28 ذی الحجہ پیغمبر واپس مدینے پہنچے. رمضان کا پورا مہینہ، شوال کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے 28 دن، تقریباً 2.5 مہینے پیغمبر نے مدینے کو چھوڑا ہے اور مکے کو اپنا عارضی دارالخلافہ بنایا. اور اس دوران بھی پوری سیرت رسول میں ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ مسلسل ایک ہی سفر کئی قصبے اور شہریے واقع ہو رہے ہیں. فتح مکہ جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں غزوۃ الفتح، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ فتح، ایک تو یہی غزوہ فتح مکہ اور اس کے بعد اسی سے ملا ہوا غزوہ حنین اور پھر اسی سے ملا ہوا غزوہ طائف، یہ تینوں لڑائیاں یکے بعد تیسرے ایک ہی سفر کے دوران ہو رہی ہیں. اور اس دوران خالی یہ غزوے ہی نہیں ہو رہے بلکہ پیغمبر اگر غزوے میں مصروف ہے، تاریخ اسلام کے ایک ادنا طالب علم کو بھی پتا کہ جس جنگ میں اللہ کا رسول بنف سے نفیس جائے اس کا نام غزوہ، اور جس میں کسی صحابی کو قیادت دے کے بھیجا جائے اس جنگ کا نام سریا. تو یہ 3 لڑائیاں تو یکے بعد تیسرے ہو رہی اور پیغمبر لکھ کر اسلام کی قیادت کر رہے ہیں. لڑائیوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے لشکر بنا کر اسی دوران ذریعے کے لیے بھی ان کو بھیجا جا رہا. تو کئی ذریعے یعنی تقریباً گرنے کے بعد سات یا آٹھ ذریعے اور تین غزوے یہ سب ایک ہی سفر کے دوران 12-13 اسلامی جنگی صرف اس تین مہینے کے مختصر مدت میں. اسی فتح مکہ کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کے ان مظلوم واقعات میں سے کہ جو ہے بہت اہم لیکن اسے فوراً نظر انداز کر دیا جاتا ہے, بلکہ کسی نے تعجب کے ساتھ کہا کہ یہ تقریر بھی مکمل ہونا مشکل ہے بسوائے فتح مکہ, اور یہ پورا اثر ہو گیا اور ابھی بھی ایک دو تقاریر کی گنجائش اور. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فتح مکہ کے اس واقعے بار بار وہ اشارہ مل رہا جو اگرچہ اعلان نبوت کی ابتدا مل رہا تھا, لیکن اب فتح مکہ کے آس پاس پیغمبر اسلام نے اشارے کو مزید بڑھا دیا, اور وہ یہ کہ اسلام اور رسول کا صحیح مزاج سمجھنے والا کون, وہ کون ہے کہ جس کے ہاتھ پیغمبر کے بعد اسلام کی باغدور دی جا سکتی, پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری مراحل پیغمبر کا کام یعنی کار نبوت اختتام کو پہنچ رہا, اب یہاں سے کار امامت کا آغاز ہونے والا, تو اگر یہ امامت کے بارے میں اشارہ تو ہمیں دعوت دلشیرہ سے ملتا نظر آ رہا, لیکن یہ فتح مکہ کا واقعہ کہ مکے کی فتح اور قریش کی قبر ٹوٹ جانے کے بعد اب اس چیز کو مزید واضح کرنا ہے کہ جب پیغمبر کا کام مکمل ہو گئے تو پیغمبر کا وسیع, پیغمبر کا نائب اور پیغمبر کا جانشین کون بنے گا. چنانچہ وہ شکنی جو فتح مکہ کے حوالے سے ہمارے یہاں کا مشہور ترین واقعہ, وہ تو ہے اپنی جگہ, اس کے علاوہ یہ دن اس لشکر اسلام نے مدینے کو چھوڑا اس سے کچھ پہلے اسی فتح مکہ کے حوالے سے ایک وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ ایک طرح مدینے کے ایک ایسے شخص کا خط لے کے جا رہی کہ گویا اسلام سے خیانت و بددیانتی کر رہا. وہاں پہ وہ واقعہ پیش آیا کہ رسول یہ کہہ کر کچھ مسلمانوں کو بھیجا کہ اس عورت کے پاس خط اور سوائے میرے مولا کوئی بھی مزاج رسول کو اور حکم رسول کو نہ سمجھ پایا, واقعے کو دہرانا مقصود نہیں. اور اس کے بعد اسی فتح مکہ کے واقعات کے اختتام پر بھی آپ کو ابھی کچھ ایسے واقعات نظر آئیں کہ جہاں یہی پیغام پھر مل رہا کہ اسلام اور رسول کے مزاج کو جاننے والے سوائے علی کی ذات کی اور کوئی نہیں ہے, اور اس کے ساتھ اور بھی کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. یہ تھوڑی سی گفتگو تمہیدہ میں نے صرف اس لیے کر دی کہ غزوہ حنین کا نام تو لوگوں نے سنا ہوا, لیکن اس کی اہمیت اور اس غزوہ حنین کا اپنے سے پہلے اور اپنے سے بعد والے غزوے سے ایک رب, اور وہ رب یہی ہے کہ مکے کی فتح کے بعد اللہ کا رسول حنین کی وادی کی جانب چلا. غزوہ حنین کی ساری تفصیلات گزشتہ منگل کو بیان ہو چکی, لیکن پھر بھی اس میں ایک چیز کو دہرانا پڑے تاکہ آج کی تقریر کا رب مل جائے. پیغمبر اسلام حنین ارادہ کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ حنین کے علاقے کے اطراف میں جو عرب قبائل تھے ان میں دو قبیلے بہت ہی مشہور بھی تھے, بہت ہی مضبوط بھی تھے, بہت ہی طاقتور بھی تھے. ایک قبیلہ بنو حوازن اور ایک قبیلہ بنو صفیل. اور قریش کے بعد عرب میں انہی دو قبیلوں کی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور انہی کی شہرت تھی. مکے کی فتح کے بعد ان دونوں قبیلوں نے یہ سوچا کہ یہ مناسب ترین موقع ہمارے لیے, مسلمانوں نے قریش کا خاتمہ کر دیا اور اب تک قریش ہم پر بحثیت سردار حکمران تھے جبکہ ہم قریش سے کم نہیں, تو ہمارا جو اصل دشمن ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا, اور اگر ہم مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں تو عرب میں ہمارے سوا کوئی نہ رہے. اور اتفاق عین اسی موقع پر ان دو قبیلوں میں سے زیادہ بڑا قبیلہ ہے بنو حوازن, اس کی سردار ایک جوشیلے نوجوان مالک اتنے آپ کے ہاتھ میں ہے, اور یہ بات اگر یہ طے شدہ کہ حق قبول کرنے کے بارے میں نوجوان سبق کرتا ہے سرکار اور تجربے کار ہم کے مقابلے میں, اس کی زندگی کا طویل حصہ کسی اخلاق مذہب یا کسی اخلاق نظام میں گزر گیا اس کے لیے اپنی عادتوں کو بدلنا بڑا مشکل, نوجوان کے لیے حق قبول کرنا آسان ہے, مگر بعد میں یہ مسئلہ بھی کہ نوجوان کی جذباتیت ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے ہر دہلی اور بزرگ کی دانش مندی تجربہ اور ہر چیز کو تحفظ کے ساتھ سوچا, فقط یہ نہ دیکھنا کہ ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے فائدہ ہے یا نقصان ہے, بلکہ مستقبل کو بھی دیکھنا. تو جہاں نوجوان حق قبول کرنے میں جلدی سکتا، وہاں پہ اگر وہ اپنی جذباتیت پہ قابو نہ پائے تو وہ نقصان پہنچانے کے لیے بھی بزرگ کے مقابلے میں زیادہ بڑا نقصان بن جاتا. فتح مکہ اور غزوہ حنین کے واقعات سے ہمارے سامنے دونوں مثالیں ہیں. اللہ کے رسول، اب یہ بالکل آخر کی بات ہے، جملہ پہلے کہہ دے رہا ہوں، اللہ کے رسول نے جب اپنے پورے مشن کو مکمل کر لیا تھا اور 3 مہینے کے بعد جب مکے کو چھوڑ کے مدینے جا رہے تھے، تب مکے کا حکمران مطاق ابن قصید کو مقرر کر دیے گئے. 3 مہینے تک تو رسول نے اپنا مرکز مکے کو بنایا، خود رسول مکے میں. لیکن جب 18 مکے سے مدینے کے لیے روانہ ہوئے تو اس وقت مکے کا حکمران مطاق ابن قصید کو بناتے گئے، جنہیں وہ 30 سال سے حصہ. اور مکہ جیسا پرانا شہر، عرب کا قدیم ترین شہر سے جناب ابراہیم بتاتے گئے، جہاں ایک سے ایک دانشمند، جہاں ایک سے ایک سردار، جہاں ایک سے ایک انٹلیکچوئل، جہاں ایک سے ایک بڑا طاقت بڑا ہوا، اس مشکل ترین شہر پیغمبر نے 30 سال ایک نوجوان کے حوالے کیا. جہاں اگر صلاحیت ہے کسی کے اندر تو اسلام میں پھر عمر اتنی اہمیت نہیں رکھتی. بدقسمتی سے ہر کے مسئلے میں بھی کچھ لوگ عمر کے مسئلے کو دخل دینے لگے. اسلام میں صلاحیت پہلے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نوجوان نے اپنی جذباتیت کا قابو پا لیا، ورنہ غزوہ حنین مالک عرب کے جو دو قبیلے ہیں بنو صفیح و بنی حوازن، بنی حوازن کا سردار مالک بن گیا. ایک نوجوان بہت زیادہ جذباتی اور اس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑی، اور جب جنگ چھیڑی تو اس نے بھی ایک حماقت کا مظاہرہ کیا کہ تمام عورتوں اور بچوں کو میدان میں یہ سوچ کے بلائی کہ اپنے گھر والوں اور اپنی عزت و ناموس کے خیال سے شاید میری موت شکست کھانے کے باوجود پیچھے نہیں ہٹے گی اور مر جائے گی. لیکن اسی بنی حوازن کا پرانا سردار ہورے جو 100 سال سے زیادہ عمر رکھتا، بہت ہی تجربے کار اور بہت ہی دانشمند، جس کا رشتہ خنسا کے لیے گیا تھا، وہ عورت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ واقعات جھوٹے نبیوں کے واقعات 9 ہجری اور 10 ہجری میں آئے تھے، بہت ہی صحیح. اس نے فوراً کہا کہ تمہاری حماقت ہو غلط. جب انسان کی اپنی جان خطرے میں ہوتی ہے تو بیوی یاد آتی ہے، نہ بچے یاد آتے ہیں، نہ گھر والے یاد آتے ہیں، اور ہوا بھی ہے. تفریح تو گزشتہ تفریح میں آ گئی، پھر اس لیے اس تفریح کو دوہرایا کہ دو قبیلوں نے مل کے لشکر بنایا اور ابتدا میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، آخر میں شکست کے پاس. اب جو یہ قبیلے بھاگ تو بھاگتے وقت دونوں قبیلے الگ ہو گئے. قبیلہ بنو حوازن وہ اپنے علاقے میں چلے گئے جس کا نام تھا ہاؤ کام، الف ہاؤ کوئی الف نہیں، اور قبیلہ تفریح وہ اپنے علاقے میں چلا گیا تھا. قبیلہ تفریح عرب کا بہت پرانا قبیلہ تھا، حتیٰ یہ کہ ابراہم نے جس وقت ہاتھیوں کا لشکر لے کے مکے پہ حملہ کرنا چاہا تھا تو ابراہم یمن کا رہنے والا، اسے مکے کا راستہ بھی نہیں معلوم تھا. قبیلہ بنو تفریح کے ایک نوجوان نے اس کی رہبری کی، جس کی بنا پہ طویل عرصے تک جس قبیلے والے کی مذمت عرب کے سارے قبیلے کیا کرتے، ان کا علاقہ تھا ایک تو چاروں طرف پہاڑیوں میں گھرا ہوا، اور پھر ان کا قلعہ بھی انتہائی طاقتور، اور جو دائز کا علاقہ پورے نجات اور نجد کے علاقے سبزے کے اعتبار سے، پیداوار کے اعتبار سے منفرد، ہر سبزی پیدا ہوتی ہے، ہر پھل پیدا ہوتا ہے. بلکہ عجیب بات یہ کہ سردی گرمی بہار پھیلا، ان میں سے ہر موسم کے الگ الگ پھل ہوتے ہیں، دائز میں ایک ہی وقت میں چاروں موسموں کے پھل بھی مل جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پہلے زمانے میں دشمن سے بچنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے شہر میں قلعے کے اندر دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤ، دشمن باہر میدان میں ہوگا تم اندر ہو کے قلعے، وہ کھلے میں ہے تم چھپے میں، وقتاً فوقتاً اس پہ حملہ کرو، یعنی قلعے کی دیواروں سے تیر برساؤ، نظر پھینکو، پتھر پھینکو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن یہ حکمت عمل صرف ان علاقوں میں کامیاب ہوتی جہاں کھانے پینے کے سامان کی کمی نہ ہونے پر، باہر جو دشمن بیٹھا اس کو ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ کھلے میں، وہ اطراف کے دیہاتوں میں، اطراف کے گاؤں شہر میں جا کے اپنے لیے کھانا پینا لا سکتا، شہر والوں کے پاس کھانا پینا محدود ہوتا. تو جس شہر والوں کے پاس غذا کی صورتحال تسلی بخش، ان کے لیے بہترین طریقہ دشمنوں سے بچنے کا ہے قلعہ بند ہو کے بیٹھ جائے. اور پورے عرب شاید کا علاقہ وہ علاقہ تھا جہاں اتنا سبزہ ہے، جہاں ایسے باغات ہیں، جہاں ایسے کھیت کہ پورا شہر اتنا زیادہ ہریالی کے ساتھ کہ وہ لوگ سالوں تک اپنے قلعے میں اگر فیلا بند ہو کے بیٹھ جائیں تو انہیں کھانے پینے کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آ سکتا. یہ دائر کی قدرتی صورتحال ہے. اب سنیے واقعات. بنیر کی لڑائی میں دشمن کا لشکر آخر میں بھاگا. دو بڑی وجوہات. ایک وجہ تو وہی ہے جو تاریخ اسلام میں ہر برف میں نظر آتی ہے, میرے مولا کی ذوالفقار. اور پھر پروردگار عالم نے ملائکہ کے لشکر کو نازل کیا. اب یہ لشکر جو بھاگ رہا ان کا اتحاد ٹوٹ گئے. ہم آج والے اپنے قلعے اوقات میں چلے اور اپنے بوڑھے سردار بوڑھے کو دیکھے. ان کا مشورہ شروع سے ہی بہترین تھا. ساتھ ہمارے اس جوشیلے اور نوجوان نئے سردار نے اس کی بات مانی ہوگی. اور فضیلہ سفیف والے اپنے قلعے صاحب کی طرف چلے. اب دیکھیے وہ جو نوجوان جو ساتھی اور نیا سردار ہے مالک کی ہوں اس نے یہ دیکھ لیا اس جنگ کے نتیجے سے مسلمان اتنے طاقتور ہیں کہ اگر میں جس قبیلے کا سردار ہوں اسی کے ساتھ جاؤں دوبارہ کھا جاؤں. اور آج کا قلعہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ مسلمانوں کو سے ہم کو بچا سکیں. ہاں طاہر بھائی جو اس کا اپنا قبیلہ بھی نہیں بس وہ سب ان کا اپنا سردار, لیکن فوراً اس میں میدان جنگ میں یہ بات ہے کہ عبادت کے اعتبار سے وہ بہترین قلعہ. اپنے ہی قبیلے کو چھوڑ بنو سفید کے قبیلے کے ساتھ مل کر کے تو چلا گیا تھا. اور اوتاد کے قلعے بنو حوازن گئے لیکن اپنے اسی بوڑھے سردار کو لے گئے. پیغمبر اسلام نے خطبہ حنین کے اختتام پر پہلے ایک عجیب عمل یہ کیا کہ اب تک کا طریقہ دستور یہ رہا تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی فوراً اختتام جنگ میں غنیمت کو جمع کیا جاتا تھا اور مجاہدین میں مال غنیمت کو تقسیم کر دیا جاتا تھا. لیکن پیغمبر نے کہا کہ یہ دشمن بھاگا ہتھیار نہیں ڈالے سنا مال غنیمت کی تقسیم بات میں کی جائے. اس سارے مال غنیمت کو پیغمبر انہیں سے ہٹوا دیا. مال غنیمت کم نہیں تھا, 6,000 تو قلیلے 24,000 اونٹ 40,000 غیر بکریاں 4,000 اوقیات چاندی تھی جو تقریباً 20 من سے زیادہ بن رہی تھی. کثیر تعداد مال غنیمت تھی. پیغمبر نے کہا کہ ہنیر سے تو ہٹا جائیے جنگ. مکے میں بھی ابھی سے نہیں بھیجنا. ہنیر اور مکے کے درمیان ایک جگہ ہے یہ ہرانا, اس کو ہرانا بھی جگہ ہی جاتا ہے. اور یہ جگہ تو یہ غیر معروف جگہ نہیں. آج وہ شخص حج یا عمرے کے لیے مکے میں جاتا ہے. اب اگر اس کا یہ دل چاہے کہ ایک حج کے بعد ایک عمرے کے بعد میں اور عمرے کر, اس کے لیے اسے 2-3 جگہ بتائی جاتی ہیں جہاں پہ احرام پہن لیا. زیادہ مشہور تو مسجد عائشہ, لیکن کتابوں میں نام قرآن بھی لکھا بلکہ آیت اللہ پوری کے نزدیک جو احتیاط واجب تو مکے والے تو اپنا احرام وہیں سے باندھیں گے, مسجد سگیں گے مسجد عائشہ سے باندھ ہی نہیں سکتے اپنا احرام. گھر کے ایمان کو میں نہیں مکے والوں کے لیے یہ سہولت بھی دی. اور اختلاف کسی بات پر جو پیغمبر اسلام نے مکے سے ایک ہی عمرہ کیا اسی غزوہ حنین کے اختتام. اور پیغمبر نے اپنا احرام چمکانا سے باندھا تو امام خمینی نے فرمایا کہ اس لیے نہیں کہ وہیں سے باندھنا واجب تھا بلکہ 4-5 جگہوں سے واجب ہے, ان میں سے رسول نے ایک جگہ احتیاط. اور آپ کوئی نے کہا کہ رسول نے زندگی میں صرف ایک عمرہ مکے سے کیا اور اس کے لیے چورانا کا انتخاب کیا تو احتیاط واجب جو مکے والا ہمیشہ وہاں سے عمرہ کیا کرتے. مکہ نظر اس کی بحث جو آپ لوگوں کے لیے کام نہیں آتی, لیکن صرف اس لیے میں نے بتایا کہ یہ نام آج مکے کی سرزمین میں مشہور معروف نام اور کوئی بھی عمرہ کرنے والا یہ حج کرنے والا جب مدینے سے مکے آتا ہوں تو جیسے ہی مکے سے ہاتھ داخل ہوتے الٹے ہاتھ پر جو رانا مکوڑ لگا ہے بہت ہی مشہور جگہ ہے. اسے پیغمبر نے مارے غنیمت کا مرکز بنا اور اپنے صحابی کو مقرر کیا کہ تم میرے آنے تک اس مارے غنیمت کی دیکھ بھال کر اور خود آگے ہوئے لشکر کا تحفظ کرنے کے لیے اللہ کر سکتا. پیغمبر اسلام نے یہ دیکھتے ہوئے مضبوط ترین اور اصلی قلعہ تو بنو سفید کا, وہی بنو سفید جن سے جناب لہرا کا تعلق ہے, جن سے جناب مختار ہے تفری کا تعلق, اور اسی بنو سفید کے ہتھیار جس نے یوسف جیسا ظالم و ملعون بھی نکلا. پیغمبر تو وہاں چلے. ایک دوسرا فضیلہ کہ اصل میں جس کے سردار نے یہ سارا چکر شروع کیا میرے اوقات میں جا کے وہ بیٹھ گیا. پیغمبر نے دیکھا کہ یہ اوقات کا ملا معمولی ملا اتنا مضبوط و طاقتور نہیں اتنا طاہر کا, کیونکہ طاہر والوں کو قدرتی سہولت مل گئی تو رسول خود اوقات نہیں اپنے صحابی ابو عامر الاشعری کی قیادت سیریا کی سیریا خود نہیں گئے، یا ابو عامر الاشعری خود کہ جن سے زیادہ ان کے بھتیجے مشہور ہو گئے ابو موسیٰ الاشعری. اور آپ کو معلوم ہے مولا کائنات کے خلافت کے زمانے میں قضیہ تحکیم میں ابو موسیٰ الاشعری نے کیا کردار انجام دیا، میں ان کے چچا ابو عامر الاشعری اور ابو موسیٰ الاشعری بھی اس قبیلے میں کسی دفتر میں شامل ہیں. البتہ اس وقت ان کی جوانی وہ تحکیم کا واقعہ تقریباً اس واقعے کے 25 سال کے بعد پیش آیا، تو ابھی تو بھرپور جوانی، چچا اور بھتیجے دونوں شامل ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک لشکر وہاں پہنچ گئی قبیلہ بنو ہوا میں، ایک دن کا 30,000 ان کے ساتھ آئے اور پھر شکست کھا کے آئے ہوئے. شکست بھی کھائی تھی ہے، اپنی سردار بھی موجود نہیں ہمارے ساتھ تھا. اور پھر جو ہنین کے میدان میں مسلمانوں کے دو کوششیں دیکھی، ایک تو کسی بعد میں پتا چلا کہ علی بن الفقار ہے اور دوسرے سب امامہ پہنے ہوئے اگلا گھوڑوں کے سوار ملائکہ کرے تو کہتے ہی ہو تو حواس ان کے باپ کا. پھر برائے جن کے سماج ان کا بوڑھا سردار ہے اس کے بیٹے کو اپنا سردار بنائے، میدان جنگ میں وہ نکلے لیکن کیا مقابلہ، صرف ایک کامیابی حاصل کر سکے کہ ان کے ایک نوجوان ایسا تیر پھینکا جو ابو عامر الاشعری کے گھٹنے میں بے وقوع، اور اسی زمن سے اسی مقام سے انہوں نے شہادت کو پایا. لوگوں نے کہا کہ اثر کیا اللہ کے رسول دوسرے سردار کا نام نہیں بتایا، لیکن بھارت جب مرنے والے کا سدا بھتیجہ موجود ابو موسیٰ کے پاس گئے کہ آپ اس لشکر کی قیادت سنبھالے، انہوں نے قیادت سنبھالی اور بنو ہوا دے. میں نے پچھلی تقریر میں بھی کہا تھا کہ اصل یہ بڑا قبیلہ تھا جس میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے قبیلے ان کے درمیان آپس میں بھی اختلاف پیدا ہوتا تھا، چنانچہ وہ زیادہ مقابلہ نہ کر سکے. اور چند گھنٹوں کی مزاحمت کے بعد شکست ہو گئی، اوتار کا ملا پتہ ہو گیا اور یہ لشکر واپس میں اب تک اسلام کے لشکر سے مل گیا جو اصلی جنگ لڑنے طائف جا رہا تھا. اب اللہ کا رسول طائف کی جانب چل رہا تھا جو مکے کے بعد اسلام دشمنی کا سب سے بڑا مرکز بنا اور طاقتور مرکز. یعنی سے سنی واقعہ مکمل ہونے سے پہلے کہ لشکر اسلام طائف گیا، لیکن طائف والوں کو شکست نہیں دے سکتا، بغیر شکست دیے کہ لشکر واپس آیا اور طائف والوں کو بہار میں چھوڑ دیا گیا تھا. ایک سال بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، اتنا طاقتور ان کا دفاع کا کتاب، لیکن لشکر اسلام چل رہا. اسی دوران ہنین کی وادی مکے سے باہر نکلی، طائف تقریباً 7-70 میں تھی، پورا لشکر اسلام 12,000 کا، اتنی زیادہ اس کی رفتار نہیں ہے. اسی دوران پیغمبر ایک تو محتاط کے لیے فوج بھیجی، وہ کامیاب ہو کے ایک ہی دن میں آ گئی. اس کے علاوہ دو اور چھوٹی چھوٹی فوجیں تھیں، ایک پتیلا کا بنی تو ان کے پاس لکڑی کا بنا ہوا ایک بت تھا. ویسے تو 8 مختلف لشکروں کو بھیجا، لیکن ہر ایک کی حالات بیان کرنے کی ضرورت نہیں جب تک اس میں کوئی خصوصیت نہ ہو. اس بنی دوست کی مہم میں خصوصیت پیغمبر نے اسی قبیلے کے ایک آدمی کو سہیل اپنے عمر امر چھوٹے سے لشکر کا سردار بنایا تھا، تمہارا قبیلہ تم ہی جا کے حملہ کر قبیلے والے اسلام قبول کریں کہ نہ کرے وہ ان کی مرضی نہ اطراح سے دی، لیکن جو ان کا لکڑی کا بت اسے توڑنا. اس سے پہلے بھی گھاس اناج گدا سوا مغل یہ سارے بت قبول نے توڑوائے. ہاں بت پرستوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ اسلام قبول کرو ورنہ گردر اڑا دیں، وہ ان کی مرضی بتوں کا وجود برداشت نہیں کیا جائے گا. تو پہلے اس نے ہمارے دوستی کیونکہ اسی قبیلے کا رہنے والا تم جاؤ اور اپنے قبیلے کے خود کا خاتمہ کر. وہ گیا. اب اس وقت عرب میں کسی قبیلے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کی چھوٹی سی فوج کا بھی مقابلہ کرے سوائے کے قائم والوں میں، چنانچہ وہاں کے چند گھنٹوں میں کامیابی حاصل ہوئی. لیکن میں نے خصوصیت سے اس کا ذکر اس لیے کیا تو اس قبیلے سے لشکر اسلام کو دو نئے ہتھیار ملے جو اس سے پہلے نہ مسلمانوں کے پاس تھے نہ عربوں کے پاس. اب یہ قبیلہ تمام قبیلے کی جاتی سفر کے لیے عرب سے باہر جاتے چاہے وہاں سے لائیں تو نئے ہتھیار، ایک انجینئر یعنی جو آج کی سوچ ہے اس کی پہلی شکل، بنیادی تصور دونوں کا ایک ہی ہوتا. انجینئر وہ ہتھیار ہے کہ جس میں گولہ بارود رکھ اس طرح سے پھینکا جاتا کہ دشمن دور ہو تو اسے نقصان پہنچے، وہی جو آج تک تو کھانے کا کام ہے جو ڈیزائن کا کام ہے. اور دوسرے ایک دوسرا ہتھیار ملا جس کا نام قرآنی عربی میں آرادہ بھی ہے جو دابا بھی ہے، لیکن آج کل اسے دبابا کرتے ہیں، اور دبابا ہتھیار کا نام ہے جو آج کے ٹینک کی ابتدائی کر رہے ہیں، چنانچہ عربی نے آج کے ٹینک کو دبابا کہتے ہیں. دبابے کا مطلب لکڑی کا ایک دفتر جس کے نیچے پیسے لگائے جاتے ہیں اور اس کو چڑھایا جاتا ہے، اور اس کے چاروں طرف مضبوط چمڑے کا ایک ایسا کمرہ بنایا جاتا کہ اس کے اندر لوگ جا کے بیٹھ جائے اور اس کپڑے کو ڈھکنے کے لیے جا سنا کے پاسے سے اگر تیروں نیزے پڑے تو اندر بیٹھے ہوئے سپاہیوں کو نقصان نہ پہنچے. بہت ہی مضبوط قسم کے چمڑے کا پورا خیمہ بنا کر اس خیمے کو ایک کپڑے پہ رکھ دیں اور اس کپڑے کے اندر اس کو چلانے کا انتظام رکھیں، جو کہ تقریباً آج کل جو ٹینک کا تصور ہے. لیکن یہ دونوں ہتھیار اس غزوہ طائف سے پہلے مسلمان اور کافروں کی کسی جنگ میں بھی نہ مسلمانوں کی طرف سے استعمال ہوئے نہ کافروں کی طرف سے. تو یہ اسماعیل ابن ہمارے توفیق ایک چھوٹے سے جہاز جس کا مقصد سمجھ خود کو توڑنا، اس کے نتیجے میں یہ دونوں ہتھیار مسلمانوں کو ملے. اور کیونکہ یہ ہتھیار آگے غزوہ طائف میں استعمال ہو رہے اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کیا. اب اللہ کے رسول ایک فرق مدینہ اوقاف کی طرف سے ایک فرق مدینہ بنی قوم کی طرف ایک کے طائف کی جانب چل رہا. جب طائف سے بالکل قریب پہنچے رسول خدا تو وہاں پہ قبیلہ ختم کا بھی مرکز تھا. قبیلہ بنو ختم یہ وہ قبیلہ تھا کہ جس نے حنین کی لڑائی میں کافروں کا ساتھ دیا، کافر قبیلہ ہے اور کافروں کا ساتھ بھی دے رہا اور یہ طائف کے قریب رہتے ہیں. ویسے تو عرب کے ہزاروں کافر قبیلے کسی سے کوئی بات ہوگی، لیکن جس نے مسلمانوں پہ حملہ کیا اس کو سزا بھی دینا اور خصوصاً طائف کے موقع وہ کیوں اللہ کا رسول جنگی حکمت عملی بھی تھوڑی تھوڑی آپ کے سامنے آ رہی ہے. اب طائف کے بارے میں رسول کو پہلے سے پتا ہے کہ کھلے میدان میں جنگ نہیں ہوگی، تو سیدھے جا کے قلعے میں بیٹھ کے قلعے کو بند کر چکے اور ان کے باغات اور ان کے کھیتوں میں سے کچھ قلعے کے اندر بھی، اگر کہ زیادہ تر باہر مگر کچھ اندر بھی، سنا کہ ان کو غذا کی کمی بھی نہیں ہوگی. مسلمان کھلے میدان میں اب کسی طائف کے علاقے کے قریب کوئی دشمن کا بھی اور ایسا دشمن جو مسلمانوں پہ پہلے بھی حملہ کر چکا وہ باہر، مسلمانوں کی پوزیشن کتنی نازک کہ سامنے دشمن قلعے میں بیٹھا اور پیچھے دشمن کا کوئی اور حمایتی موجود، دو طرف سے مسلمان حملے میں شرکت کرتے ہیں. جنگی حکمت عملی کا بھی یہ تقاضا کہ کم از کم اطراف کے کھلے علاقے میں جتنے دشمن ہے پہلے ان کا حجم کیا جائے تاکہ لڑائی صرف قلعے والوں سے، اور پھر جنگی حکمت عملی کے علاوہ مدینہ بنو قصب نے خود ہی پہل کی تھی حنین کی جنگ کافروں کا ساتھ دے. پیغمبر جب طائف کے قریب پر تو مولا کائنات کو بلایا اور کہا کیا ہے اچھے تو چھوٹی موٹی جھڑپ نہیں، جب فتیرے کا بت توڑنا وہ فتیرہ پہلے ہی مسلمانوں سے ڈرا ہوا تو یہاں تو کسی کو نہیں بھیجا جا سکتا، نہیں یہ جنگجو فتیرے سے مقابلہ کرتا اور ایسا فتیرہ جو ابھی میدان جنگ میں مسلمانوں سے لڑ کے آیا کہا کیا ہے اس مہم سے ہر ایک نہیں جا سکتا، اس سے صرف اور صرف تمہیں تو بھیجا جائے گا کیا البتہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سلیکٹر لے لے گا. زیادہ یہ 15 آدمیوں پہ مشتمل ایک چھوٹا سلیکٹر لے کے میرا مولا قبیلہ بنو خطم کی طرف جائے سے عید سے وہ بھی طائف والوں کی مدد کے لیے آ رہے تھے. پیغمبر اطرام نے جو فیصلہ کیا اتنا بر وقت وہ طائف والوں کی مدد کے لیے آ رہے تھے، یہاں سے میرا مولا اس قبیلے تک پہنچا نہیں، راستے ہی میں جنگل میں ان سے ملاقات ہو. علی کو سردار نے اکثر بنایا اور عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی جھڑپ جب ہوتی ہے تو سردار نہیں رکھتا، سردار تو سب سے آخر میں آتا. کہ پہلے میں میرا مولا اس لیے پہلے جاتا تھا کہ سردار رسول ہوتے تھے، اس لشکر کے سردار علی. سنا عرب دستور کے مطابق ابو الحاص نے کہا کہ اے ابو الحسن میں قبیلہ ختم کا مقابلہ کرنے جا رہا ہوں. یہ ابو الحاص پیغمبر اسلام کی دختر ربیبہ کا شوہر، پیغمبر کی بھانجیاں جناب خدیجہ کی بہن کی یتیم بیٹیاں زینب رقیہ ام کلثوم جنہیں بعد مولانا رفیع نے پیغمبر کی بیٹیاں بھی لکھا، ان میں سے جو سب سے بڑی تھی زینب ان کے شوہر ابو الحاص. میرے مولا نے کہا نہیں تم لوگ یہاں بیٹھو اور پیغمبر اسلام نے بنیادی طور پہ یہ ذمہ داری میرے حوالے کی. تاریخ میں واقعات کی تفصیل نہیں ہے لیکن ایک جملہ صرف ہے اور وہ بھی آپ اور رفیع نے تو اس واقعے کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا، صرف اس واقعے کا آخری جملہ سب نے لکھا. ایک میرے مولا تو پورے قبیلہ بنی قصب کا مقابلہ کیا اور پورا بنی قصب کا قبیلہ بنی کی تلوار سے مارا گیا تو میرا مولا واپس گیا. این اس وقت میرا مولا طائف کے شہر کے قریب پہنچا جب لشکر اسلام وہاں پہنچ کر خیمے لگا تعجب تو ہوا ہے جب آپ کے رابطے صحیح بات نہیں تھا میرا مولا ان سے کیا کرے ایسے تم ہم ایسے مجھے سمجھ رہے لیکن خیر لوگوں نے سوال کیا ان کے نام بھی لکھے ہوئے اس نے جلدی کیا رابطے صحیح بات نہیں تھا لیکن اس سے پہلے کہ میرا مولا کچھ کہے میں ہم پر اتنا سوال کرنے والوں علی کو اتنا موقع بھی نہ کیا کہ اس سے کوئی بات سوال کرنے والا سوال کر رہا علی کے بازو کو پکڑا اپنے ساتھ لینے میں لے کے کرنے کا پردہ اٹھا اور سب دیکھ رہے کہ رسول نے علی کو اپنے برابر بٹھایا یہ جو مذاہب میں واقع آتا ہے واقعہ پورا پس منظر کیا جیسے یہ آخری جملہ جو ہے تمام مورخین اسلام نے لکھا اپنے قریب بٹھایا اور علی سے انتہائی رازداری کے ساتھ گفتگو شروع کری دو آدمیوں کو چوک ہوا ذرا بھیجے تو صحیح کیا بات ہو رہی میں بندے روک وہ قریب نہ آنے پا تمہیں وہیں بیٹھنا ہے یہ گفتگو صرف وہ جو یا نبی سن سکتا ہے یا نبی کا وسیع سن سکتا ہے گروپ ہے جو محمد آیا جو آنا چاہ رہے ہیں وہ سفر واقع ہے اگر اس سے پہلے علی کا وہ اتحاد اسے تاریخ کے سفار سے بالکل ہی نظر انداز کرنے کی کوشش کی یہ سب نے لکھا کہ یہاں تک جب پیغمبر نے ہر ایک کو روکا ہوا ایک آدمی سے برداشت نہ ہو سکا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا کہ آپ ہر جگہ پہ علی کو آگے بڑھاتے ہیں اور مدینے کے اندر بھی آپ نے ہم سب کے گھر کے دروازے بند کر دیے اس علی کے گھر کا دروازہ کھلا رکھا اور آج بھی آپ یہی عمل کر رہے کہ ہم سب کو کسی آتا رہے اور خالی علی سے گفتگو کر رہے تو پیغمبر نے ایک مرتبہ پورا نجم کی آیت کی تلاوت ہما یج کو انل ہوا کس ہوا کس جاوا کے چوہا اور اس کے بعد کہا تم سے نہ کہو کہ میں علی سے کیوں بات کر رہا ہوں میں علی سے بات نہیں کر رہا ہوں اللہ علی سے بات کر رہا ہوں جو قدم نہ اٹھاتا وہ اپنے پروردگار سے ہوتا تو تمام اور یقین اسلام نے لکھا کہ اس وقت اس آدمی نے چل کر یہ کہا کہ ارے آپ وہی رسول جو ہیں جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر بھی ہم سے ایک عجیب وعدہ کیا بہت عجیب جملہ اس آدمی نے کہا کہ تفصیل میں کیا جاؤں کہ جب غزوہ حدیبیہ ہوا تو پیغمبر اسلام اس حدیبیہ سے پہلے مسلمانوں سے کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ جیسے میں حرم میں داخل ہو رہا ہوں تو چلو میرے ساتھ ہمیں جا کے سوال کرنا تو کسی نے کہا ایسا کہ رسول یہ خواب کی بات پر کافروں کے شہر میں جائیں کہ یہ خواب ہے تمہارا خواب نہیں نبی کا خواب یہ اللہ کی وحی اچھا ہوا کیا جب وہ لشکر آیا حدیبیہ سے روک دیا گیا وہیں سے واپس کر اب کس آدمی نے اس وقت جل کر کہا یار آپ وہی رسول تو ہیں یہ جو جملہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا تو آپ نے تو اللہ کا نام لے کے حدیبیہ میں بھی ہم سے کہا کہ چلو ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت کرنا کہاں ہم نے زیارت کی راستے ہی سے واپس کر دیا جائے پیغمبر نے پکار کے جواب دیا کہا کہ جب اپنے جملے کو ٹھیک کرو میں نے یقیناً یہ کہا تھا کہ خانہ کعبہ کی زیارت ہوگی ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال زیارت ہوگی لیکن یہ جو مناظرہ اور مکالمہ ہوا بہت ہی عجیب بہت ہی اہم اور میں نے گزشتہ تقریر میں کہا کہ شاید کے قصبے سے پہلے رسول کچھ موجودات بھی دکھا چکے یا کسی کے دل میں ذرا بھی شخص سارت پہ نہیں رہنا چاہیے پھر یہ حالت کہ کہا جا رہا وہی رسول جو ہے جو اس وقت بھی جھوٹا وعدہ کر کے ہم کو لے کے آ گئے تھے اور کوئی وعدہ پورا پورا نہیں ہوا اور اس وقت بھی آپ علی کے لیے اللہ کا نام استعمال کر رہے ہیں یعنی ماشاء اللہ کا خوب یہ کہ اپنے مقصد کے لیے جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ اللہ کا نام استعمال کر دیں لیکن تمام مورخین اسلام نے لکھا کہ علی رسول کی رازدارانہ گفتگو جس کا بعض لوگوں کو اعتراض ہوا وہ اسی فضوائے شاید سے کچھ کرے جب میرا مولا اور ہم کے فقیرے کو شکست سے فارغ لے کے آ رہا ہے کہ وہ نشانیاں وہ اشارے وہ علامتیں جو ہر طالب عقل کو یہ بتانے کے لیے کافی کہ جیسے جیسے رسالت کا دور اختتام کو پہنچ رہا پیغمبر کی ظاہری زندگی تو ویسے ویسے لشکر اسلام کی قیادت جس کے حوالے کی جانے والی پیغمبر وہ رازدارانہ گفتگو کے باہر آتی اور اس کے بعد مسلمانوں سے کہا کہ اب ہمیں پہلا ٹائم کا محاصرہ کر لینا مسلمانوں نے پہلا ٹائم کا محاصرہ کیا 20 دن یا 30 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا لیکن آمنے سامنے کی لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی کیونکہ داعش والے پہلے سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہ انہیں کوئی جلدی نہ ان کے پاس کھانے پینے کی کمی اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھ رہے سنا کہ وہ آرام سے اپنے میلے میں بیٹھے البتہ ان کے سفارش قلعے کی چاروں طرف کی دیواروں میں چوکس وقت بوقت مسلمانوں کے تیر و نیزے اور ہاتھ پر پھنس جاتی ہیں اور کھلے میں ہونے کی بنا سے مسلمان آگے نہیں بڑھ پاتے ہم اسے اسلام کا ایک حکم کہ اپنی سے تمہیں ہر ممکن کوشش کرنا تو اس وقت پیغمبر نے ایک مرتبہ تمام لوگوں کی میٹنگ بلائی جو پیغمبر اسلام کو مشورہ دینے کے لیے بے چین ہوتے کا پکا بتاؤ کیا کرنا کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی آپ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول بالکل ایسا ہی ایک موقع ہم پر خندق کی لڑائی میں گزر چکا کہ دشمن کا لشکر آ رہا تھا, اب پریشان تھے کہ کس طرح اپنے آپ کو بتا سکتے. سلمان کیونکہ ایران کے رہنے والے اور ایران اس زمانے کی بہت بڑی طاقت, یہ ایران کے رہنے والے ہیں کہ وہاں کوئی نہ کوئی ضرور طریقہ ان کے پاس ہو. جیسے کوئی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں کوئی امریکہ فرق موجود, تو ہم کہیں گے بھائی ان سے ضرور مشورہ لو, یہ زمانہ دیتے ہوئے اور صحیح آدمی ہے تو مشورہ لینا بھی چاہیے. پیغمبر نے کہا سلمان کا تو خندق کے موقع پہ تمہارا مشورہ بالکل مناسب ہے. بادشاہ کے رسول ایران کے لوگ کس موقع پہ دو طریقے استعمال کرتے ہیں, ایک تو یہ کہ وہ بنکنے سے پہلے کی دیوار کو توڑ دیتے, ایک دفعہ دیوار ٹوٹ جائے اندر جانے کا راستہ بچ جائے, لیکن پھر دیوار ٹوٹنے کے بعد بھی ان کے قریب کیسے جائیں. کہاں جائیں اللہ کے رسول ایران والوں کے پاس جب بابا اور بینک کی شکل, جب دیوار ٹوٹ جاتی تھی تو دبادے نے ان کے سپاہی بیٹھ کے اس کو لے کے چل دیتے, سامنے سے تیر اور نظر چلے تو چلے. دبادے کو اتنی مضبوط کسی جانور کی کھال سے بنایا گیا تھا کہ تیر اور نظروں سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور اس میں بیٹھ کے وہ قلعے کی قیمت تک پہنچ جاتے ہیں. یہ دونوں عرب والوں کے لیے نہیں, خدا کے کہا کہ سلمان اب تمہیں بتاؤ کہ انجینئر کسے کہتے. یہاں سے تاریخوں میں اختلاف ہو, تین الگ الگ قول آئے. پہلا قول یہ ہے کہ سلمان نے انجینئر کا نقشہ بنایا اور اپنی نگرانی نے اسی میدان طائف سے انجینئر بنوائی. 20 دن کا یہ محاصرہ ہے, دو چار گھنٹے کی بات نہیں. دوسرا قول تھا کہ نہیں, جب خیبر کا قلعہ فتح کیا گیا اس وقت ایک انجینئر وہاں کے مسلمانوں کو ملی, وہ کے صاف بات تھی لیکن اب تک اس کی ضرورت کہیں پیش نہیں آئی. اب تک جتنی جنگیں مسلمانوں نے لڑی اسے پہلے بند لشکر سے مقابلہ نہیں. اور تیسرا فوج جس کو زیادہ مورفی نے اختیار کیا کہ عین اس موقع پر جب سلمان نے ساری پلاننگ سے پورا منصوبہ تو پھر اس نے ہمارے طور اپنے خطرے کو شکست دے کے دونوں ہتھیار لے کے پہنچ گئے. یعنی جن چیزوں کی بات ہوئی وہی تو ہتھیار عین اسی موقع پہ پہنچا دیے. انجینئر بھی آ گئی تب بابا بھی آ گئی, لیکن انجینئر آ جانا دوسری بات, اسے چلانا تو ہر آدمی نہیں جانتا. سلمان نے بھارتی سے کہا کہ سلمان تم کچھ مسلمانوں کو ٹرین کرو تو وہ یہ دونوں ہتھیار استعمال کر, یہ سب کچھ تاریخ کے میدان میں ہو رہا. ہر ایک چیز پتا چلتی ہے حکمت و ذات ظلم, حکمت مومن کی گفتگو کی راہ سے جہاں سے ملے اسے لے. چنانچہ ٹیکنالوجی اگر کافر کے پاس سے ملے, مشرق کے پاس سے ملے, دشمن کے پاس سے ملے, اسے لینے میں کوئی حرج نہیں. ٹیکنالوجی کا استعمال کہیں سے بھی ملے اسے لیا جا سکتا ہے, یہ سنت رسول بھی ہے اور حکمت اسلام بھی. چنانچہ بعد روایتوں میں آیا کہ کافر سے اسی کا ہتھیار لے کے اسی سے استعمال کر, یہ ریڈیو ہے, یہ ٹیلیویژن ہے, یہ وی سی آر ہے, یہ فلم جو آج ان کافروں نے ہمارے بچوں اور عورتوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنا بہترین حربہ بنایا. اگر واپس صحیح معنی میں کچھ مسلمان پیسے والے, کچھ فکر رکھنے والے, کچھ ان چیزوں میں شوق رکھنے والے وہ آگے بڑھے تو یہی چیز تبلیغ کا بہترین ذریعہ بن سکتی, وہ اپنی جگہ ایک بالکل مستقل موضوع. اور اسی حوالے سے یہ بات میں کہتا ہوں کہ اسی آپس کبھی کوئی ایسی خبر آ گیا کہ کسی اسلامی گروپ نے یا کسی اسلامی تحریک کسی کافر سے کوئی ٹریننگ لی ہے, کوئی اسلحہ لیا ہے, کوئی ہتھیار لیا, یہ اسلام تبلیغ کا مطلب نہیں, الحکمت و ذات المومن, یہ ہماری گفتگو کی راہ سے جہاں سے ملے ہم کو لینا ہے. ایران جیسے آدمی فرق, لیکن ان کی بھی اگر ایسی ٹیکنالوجی ہے جو میدان میں کام آ سکتی تو میں ہم بڑے اسلام اسے حاصل کر کے خندق میں بھی استعمال کر رہے اور آئس میں بھی استعمال کر رہے. اگر یہ ایک بات یاد رکھی کہ انتہا گفتار سے بس بے نباہی پر تبل چل سورہ حجرات میں قرآن کا ایک انتہائی اہم اصول ہے کہ اگر کوئی فاتح تمہارے پاس خبر لے کے آ گئی تو اس کی خبر میں تحفظ کیا کرو, آگے پتھر کے نہ مانا. آدھے کوئی خبر لے کے آئے تو مانا جا سکتا ہے, ہمارے الٹا مطلب ہے. آدھے کوئی بات کہے تو اس سے تو ہزاروں شک پیدا ہوں گے, صحیح ہے کہ غلط ہے کہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے. اور بات ہے کہ خبر پہ آکنہ و سجنہ فوراً قبول کر دیا گیا. عراق ایران جنگ کے دوران یہاں امریکہ کو برطانیہ کو فاطف نہیں مانتے تو کیا بات, مومن محمد احمد اسناچل کی محمد کا بھائی آدھے کسی کہہ کے فاطف کسی نے قرآن کی آیت فاطف نے خبر اڑائی, ایران نے اسرائیل سے آپ کہا کہ سب نے آمنہ و سجنہ بالکل صحیح کہا ہوگا. یہ فاطف اخبارات اور ذرائع ابلاغ میں خبر کسی کسی مرضی کو گرفتار کر لیا گیا, جیسے کہ بالکل جھوٹی خبر نکلی تو فاطف کی خبر پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا یہ اسلام کے اعتبار سے خود ایک گناہ پر تبعیت. اور اگر جہاں تک ٹیکنالوجی کی بات اس میں تو باہر آئے اسلام کو اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں, عزیز سبلا رسول نے استعمال کیا یا شاید مولا کی حدیث اور حکمت و ذالت ہو, حکمت علم ٹیکنالوجی ہے تمہاری چیز. چنانچہ پریس کیجیے آپ اسلام سارے حالت جو سائنس اور ٹیکنالوجی آج ہے وہ نکلی کہاں, اس اتنی بھی رات تھی جس کو کون لے کے چلا گیا. اب ہمارے باپ یا دادا کی کوئی جائیداد طاقت نے قبضہ کر لیا, ہمیں موقع ملے گا ہم اس جائیداد کو واپس لائیں, وہ اس سے شک نہیں کرے گا کہ بھائی اس کو تو پاپے کہاں تک کے ایسے چھونا جائز نہیں, کہ وہ ہمارے دادا کی میراث, ہمیں ہم ایسی زبردستی بھی اس سے لے کے آ سکتے. یہی مسئلہ ٹیکنالوجی, سائنس اور علم کا پوری ایک تفریح کی گنجائش ہے. سیرت کے رسول 141 کی تفریح, اور ابھی بہت ساری سیرت کے واقعات نامکمل نظر آ رہے ہیں. تو واپس آتا ہوں, سلمان فارسی نے ٹریننگ دی. سلمان کی عمر اس وقت تقریباً 250 سال. وہ اس سب کو بن رہے انجینئر چلانا اور دبابا بنانا, مسلمانوں کو دبابا چلانا اور انجینئر چلانا, یعنی آج کے رشتے دار میں دو سب ہے. اب انجینئر چلائی گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جگہ صاحب کا فیلان تھوڑا سا ٹوٹ گیا. مسلمان فوری طور پر جذباتی طور جگہ ہوتی مزید بجائے اس کے کبھی اور نقصان پہنچاتے, اس وجہ ذرا سا ٹوٹا ہوا فیلا نظر آیا دبابے میں بیٹھ کے پہنچ گئے. جب صاحب پہلے جنیب کو بنا کے بیٹھے ان کو یہ معلوم کہ کون کون سی چیزیں دینے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی, جب بابا بھی ان کو پتا انہوں نے اس کا پہلے سے علاج پوچھا بجائے تیر اور نائٹوں سے. وہ شروع میں پھینکے گا لیکن وہ تو بیکار نہیں, جا کے ٹکرائے جس طرح ٹینک کے اوپر گولی ماری جاتے گا وہ جا کے ٹکرائے اور یہ اثر ٹھیک. ان کے پاس پہلے سے اس کا متبادل تھا, انہیں معلوم تھا کہ پہلے تو دو ہی چیزیں نقصان پہنچا سکتی. انہوں نے خاص قسم کے تیل جو تقریباً ہر چیز کو جلا دیتا ہے خصوصاً کھانوں, اس تیل کے اندر لپیٹ لپیٹ کے اپنے ہتھیار تھے اور آگ لگا. اب یہ آگ والے تیر اور نلوے جب دبابا سے ٹکرا تو وہ چمڑا تیل کی پلیٹ تو تھی جگہ جگہ سے وہ جل گیا دبابا, اور مسلمانوں کے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا. میں پیغمبر نے دبابے کو واپس بلا دیا اور اس کے ساتھ اب یہ طے کیا ہے کہ اس وقت قبیلہ بنو تفریح پر مسلمانوں کا روپ جم چکا ہے. تو پھر سے انجینئر بابے دبابا آ گئے, قبیلے والے سمجھ گئے کہ بات آگے بڑھے. سنا ان قبیلے والوں نے مطالعہ کی باتیں شروع کر دی, اور میں نے پہلے بس مکہ کی دوسری تفریح یعنی شاید تفریح نمبر 133 اس میں عرض کیا کہ اسلام ارتفاع موجود کا فائد نہیں, کافروں کو ختم کرنے کا فائد نہیں. پوری میں نے تفریح کی بھائی ہمیں کافروں کو مسلمان بنانا, کافر بھی نہیں رہیں گے تو مسلمان کس کو بنایا جائے. سنا کہ اکثر انسان تو ان کی کوشش یہ ہوتی کہ اگر کوئی کافر میدان میں آ بھی گیا تو اسے صرف اتنا ڈرا دیا جائے, اتنا دہشت صدا کر دیا جائے کہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچے. کافی وہ اپنے کفر پہ رہے, کفر پہ رہنا قبول, بجائے اس کے کہ اس کی گردن اڑا دی. ہمیں اسی کو تو محنت کرنا, ہمیں اسی کو تو کام کرنا, ہمیں وہی ثواب تو حاصل کرنا ہے. 30 دن کے محاصرے جنے پر دبادے سے مسلمانوں نے بجائے طائف پر قبضہ تو نہیں, لیکن طائف والوں کو اتنا دہشت زدا فرض ادا کر کہ ان کی جانب سے مطالعہ کے پیغام آنے لگے. چنانچہ پہلے انہوں نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ آپ کے لشکر اینیا نام کے صحابی ہیں, ان سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں, ان کو بھجوا دیں. جو کہ پیغمبر کا مقصد نہیں ہے کسی طرح سے لوگ اسلام لائے, وہ ختم نہیں کرنا, ختم نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اینیا کو بلائے. پیغمبر نے خود کچھ نہیں کہا, تمہیں بلایا گیا کیا؟ اب تو یہ جلد تو مسلمان صحابی کے ساتھ ان کو سمجھاتے ہوئے چلے, یہ تو تمہیں کتنا بہترین موقع مل رہا ہے سواب کا, سبھی اس بات حاصل کو مسلمان بنانے, ایسی بات کرو اس طرح سمجھاؤ کہ وہ لوگ اسلام کے قریب آ جائیں, پورے سارے سالوں میں اسلام تمہیں سواب ملے. میں نے ابھی ہاں ہاں کیسے مل جائے یہ سارا یہ منافقین میں سے. بعد میں علماء نے لکھا کہ اس واقعے کے بعد پھر انہوں نے سچے دل سے اسلام کو بول دیا وہ قبیلے میں. اب جب طائف والوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ طائف والے بڑے دہشت زدہ مسلمانوں سے ڈرے ہوئے. اسی دوران پیغمبر اسلام نے قانون کا بھی اعلان کر دیا کہ اسلام کا ایک مسئلہ کہ طائف میں پیسے والوں کا شہر, سرمایہ داروں کا شہر, آج کل کی اصطلاح میں سٹیٹوں کا شہر, سب پیسے والے. پیغمبر نے اعلان وہ اسلامی جگہ کا مسئلہ کہ اگر سردار پہلے خود اسلام قبول کرے اور اس کا غلام اس کے ساتھ یا اس کے بعد اسلام قبول کرے تو اسی کا غلام رہے, اس لیے کہ مسلمان کا غلام آزاد نہیں ہو جائے. اور اگر غلام پہلے اسلام قبول کرے اور اس کا آقا اس وقت کافر ہو جائے, آقا اگلے منٹ اسلام قبول کرے وہ غلام آزاد ہو جائے. لیکن جیسے ہی غلام نے اسلام چاہے اس کا آقا بھی کہہ دے کہ میں نے اسلام قبول کیا, اس کا مسئلہ جو آج کل بھی کہیں پیش آ سکتا ہے یہ آج کل شادی بیاہ میں پیش آ سکتا ہے کہ اگر کافر مرد اور کافر عورت ایک ساتھ اس اسلام قبول کرے ان کے کیا باقی رہ سکتا ہے. لیکن اگر بیوی نے اسلام پہلے قبول کیا شوہر نے بات تو بیوی مسلمان ہوتے ہی نکاح ٹوٹ کے آزاد ہو. چاہے شوہر بھی اسلام قبول کر بیوی کی مرضی نیا نکاح بازارے پہ راضی ہو تو ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی بڑی مشکل سے جائے چھوٹی اب نیا نکاح کیوں تو اس کو ہم. لیکن اگر شوہر اور بیوی اسلام اسلام قبول کر رہے ہیں تو یہ نہیں چلے. بیوی کو اسی کی بیوی رہنا پڑے. البتہ یہ مسئلہ میں ابھی عمل کے لیے نہیں بتا رہا, یہ صرف معلومات کے. کسی کو اس پہ عمل کرنا ہو تو اپنے مستحد اور مرضی کے مسئلے کی تفصیلات دیکھ. تو پیغمبر کی جانب سے یہ مسئلہ پہنچا دیا تھا. اس مسئلے کا نتیجہ یہ نہیں کہ طائف کے جتنے بھی سرمایہ دار تھے ان کے غلاموں نے سوچا کہ ہمیں ایک آزادی کا موقع مل رہا. سنا کہ رات کی تاریکی میں رات کی فہرست یہ تاریخ سب فہرست لکھی گئی کہ مختلف غلام اس قبیلے سے نکل کے آتے اور اسلام قبول کرنے چلے جاتے. اس کی وجہ طائف والوں پر اور ایک زیادہ دہشت کاری کہ ہمارے خفیہ راز جنگی حکمت عمل یہ سب تو ان غلاموں کو پتا, یہ مسلمانوں کو پہنچ گئی تو مقابلہ کرنا اور مشکل ہو جائے گی. اس حالت میں انہوں نے پیغمبر کے صحابی کو بلایا. تو پیغمبر کے صحابی گئے. اگر کہ بہت زیادہ لوگوں نے سمجھایا تھا کہ بھائی ایک بہترین موقع سوال کا مل رہا, پھر بھی جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ طائف والے بہت خطرے ہوئے. ان کے سرداروں کی میٹنگ بیٹھی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس طرح تو ہم مسلمانوں کا مقابلہ کیسے کریں, بہتر یہ ہے کہ ہم ہتھیار ڈالیں. انہوں نے کہا کہ آگے واپس کر رہے ہیں تم سے زیادہ بری حالت تو لشکر اسلام ہر آدمی کتے سے لڑنے کو تیار. آپس میں ہی ان کے اندر سب مکمل ہو رہا اور وہ صرف نام کا رسول ہے کوئی اس کی بات نہیں مان رہا ہے ماذا اللہ. ایسے توہین آمیز انداز میں لشکر اسلام کی قسمہ پرتی کو ظاہر کی کہ طائف والوں کا دل اور حوصلہ ایک مرتبہ اور مضبوط ہو گیا. اچھا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ دشمن طاقتور ہے ہم کمزور, اس نے تو آ کے رپورٹ دی کہ دشمن تو ہم سے بھی زیادہ اس وقت پریشانی کی حالت ہے. فیصلہ کیا کہ بھائی ہمیں یہ جنگ کا سلسلہ جاری رکھنا. اب جناب اہمیا باہر آئے, لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ دشمنوں کے بیچ میں سے آ رہا ہے, مذاکرات کر سیدھا رسول کے پاس لے. وہاں جا کے انہوں نے اپنے کارنامے بتائے, جائے اللہ کے رسول میں نے تو ان کو ایسا ڈرایا اور ایسا دھمکایا اور لشکر اسلام کی یہ کیفیت بتائی اور ایسا ان کو روز پیغمبر نے کہا خاموش ہو جاؤ, ایک گناہ پہ دوسرا گناہ نہ کر. جو وہاں کہہ کے آئے پھر جھوٹ بھی بولتے, مطلب ہاتھ پاؤں کاپے. اللہ کے رسول کہتا تھا میں تمہارا ایک ایک جملہ ہر باہر نقل کر سکتا ہوں. اور یہ کہہ کے پیغمبر نے ابھی شروع کیا, تین چار جملے بیان کیے تھے کہ گھبرا کے جناب ہے اللہ کے رسول جو مجھ سے غلطی ہوئی وہ غلطی ہوئی, آج میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں. لیکن ان کی حماقت غلطی نفاق جو بھی کہی اس کے نتیجے میں وہاں پہ وہ لوگ زیادہ طاقتور ہو, وہاں پہ وہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ روز جو مسلمانوں کا تھا وہ دلوں سے نکل گئے, زیادہ کانفیڈینس اپنے آپ زیادہ اعتماد پیدا ہو گئے. اب پیغمبر اسلام نے ایک اعلان کیا اور کہا, یہ بھی اسلام کا ایک مسئلہ, پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کہ طائف کے باہر جتنے طاقتور تھے اگر طائف والوں جلدی ہتھیار نہیں ڈالے تو ہم ان کے بارے میں غور کریں گے کہ ان کھیتوں کو اور ان باغات کو باقی رکھا جائے یا جلا دیا جائے. اسلام میں چند چیزیں ایسی ہیں کہ میدان جنگ ان چیزوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں. کھیت ہیں, باغات ہیں, درخت ہیں, مسجدیں ہیں, عبادت گاہ ہیں, عورتیں اور بچے ہیں. چنانچہ اسی غزوہ حنین کا واقعہ رہ گیا اس وقت کہ جب پیغمبر اسلام حنین کی لڑائی کے بعد کافروں کے لاشوں کو دیکھ رہے تھے, عورت کا لاشا نظر آ, اللہ کے رسول گھبرا کے روکے عورت کو کس نے مارا, تاکہ وہ خالد ابن وحید نے مارا. سارے مسلمانوں نے واقعہ لکھا, بلکہ شیعہ کتابوں میں یہ واقعہ مجھے نہیں ملا. اب ایک مرتبہ خالد کو بلائے, تم نے اس کو کیوں مارا؟ اللہ کے رسول یہ بھی میدان میں, آپ کو معلوم ہے کہ ساری عورتوں کو میدان میں لایا گیا ہے. پیغمبر نے کہا خالد سے تمہاری دوسری بڑی غلطی. یاد ہوگا آپ کو ابھی تین چار تقریریں پہلے بگیلے سے بت توڑنے گئے تھے, وہاں کیا گڑبڑ ہو گئی. آئندہ کبھی غلطی نہ کرو, اسلام اجازت نہیں دیتا عورت اور بچے پہ ہاتھ اٹھانے. لیکن جب استثنائی حالت, جیسے فرض کیجئے کہ کافر مسلمانوں پہ حملہ کر آگے آگے عورتوں کو لے کے آ رہے ہیں, ان کا احترام کرتے رہے تو یہ کافر مسلمانوں کو ختم کر دیں. دوسری بات, کافر اگر باغات اور درختوں کو استعمال کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ان میں ان کے لشکر چھپے بیٹھے, تو دوسری بات. تو پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کہ ان باغات اور کھیتوں کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے کہ کیا کیا ہے. اتنی دھمک آپ کی ہمارے لیے اتنی مشکل نہیں, پیسے والے کے لیے اس کا پیسہ ہی اس کا ایمان ہوتا. اب جو یہ سنا کہ کھیت اور باغات ممکن ہے کہ چلا دیے جائیں, یہ لوگ رسول کے اتنا قریب تو نہیں کہ پیغمبر کے مزاج کو سمجھ. دل میں خیال پیدا ہو کہ بھائی بات تو صحیح, اگر ہمیں ایسا چانس ملتا کہ ہمارا دشمن قلعے میں ہوتا ہم باہر ہوتے تو ہم تو پہلے اس کے سارے باغات اور کھیتوں کو جلاتے, پھر اس سے کوئی بات نہیں. یہ ایسا نہ کر, اور عرب نے یہ پہلے سے رائے کے ساتھ کوئی نئی بات بھی نہیں, گھبرا کر پریشان ہو. وہ اینیا کی غلطی, مگر اس کے بعد جب مال کے نقصان کی بات آئی, ایک مرتبہ پھر دہشت گاری کہ اگر ہمارے باغات اور کھیت ختم ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے زندہ رہیں. پیغمبر اسلام کو پیغام پہنچا جایا اللہ کے رسول آپ واپس مکے چلے جائیں اور وہاں پہ ہمارا آدمی آپ کے مذاکرات کے لیے آئے گا. یہ ہماری آپ سے درخواست باقاعدہ ان کی طرف سے یہ پیغام آ رہا. ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن جب آپ کا لشکر ہمارے سر پہ تو مذاکرات کر نہیں پا رہے ہیں ڈر کی وجہ سے. پیغمبر کا اصل مقصد یہ تھا کہ طائف والوں کے دل میں اتنی دہشت اور روب داری ہو جائے کہ رسول کو تو مکہ چھوڑ کے مدینے میں رہنا, مکے میں تو اسلامی حکومت بنے گی تو طائف والے کی اسلامی حکومت کے لیے مسئلہ نہ بنے. کیسے ہی یہ درخواست سامنے آئی, یہ تیسواں دن تھا یا تیسواں, پیغمبر اسلام نے سب لشکر اسلام کو واپسی کا حکم دیا اور یہ سب چورانہ میں رکے جہاں مال غنیمت تقسیم ہوا جو خود بہت اہم واقعہ سنا کہ آئندہ تقریر کے لیے آج وقت نہیں اور مال غنیمت کی تقسیم کے بعد مکہ پہنچ جس وقت یہ لوگ مکہ پہنچ تو دیکھیے طائف والے باقار اتنے ڈرے ہوئے کہ ان کا وقت بھی مکہ آ چکا ہے. اور اب روایت میں پڑھ رہا ہوں, تمام علماء نے لکھا ہے لیکن ہم اسی روایت کو لے رہے ہیں جو معصوم کا قول ہے شیخ سبرتی نے عالم الورم ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نقل کیا. یہ میں نے جملہ اس لیے کہا کہ بعض مورخین نے کہا ہے کہ طائف والوں کے یہ مذاکرات ایک سال بعد ہوئے, لیکن ہم تو معصوم کے قول سے اتفاق کرتے ہیں اور کسی کے قول سے کوئی فرق نہیں. امام نے فرمایا کہ طائف والوں کی درخواست پہ لشکر اسلام واپس مکہ آ گئے, محاصرہ چھوڑ دیا. ویسے بھی پیغمبر کو لشکر کے پاس پرانے سپاہیوں نے جو پہلے کافر تھے اب مسلمان ہوئے یہ بتایا کہ اللہ کے رسول ان کے پاس ایک سال کا تو غذائی ذخیرہ موجود ہے, ایک سال تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں اور آپ ایک سال تک مدینے سے ہٹ کے عرب کے گوشے میں بیٹھے رہے تو ویسے بھی اسلام کے لیے نقصان دہ. اور بھی بہت ساری مسلحتی تھی جو آئندہ تقریر کے شروع میں آئی. خیر جب پیغمبر آ گئے تو طائف کا جو پہلا ڈیلیگیشن یا وقت مذاکرات کے لیے آئے بہت ہی اہم یہ واقعہ اسی پہ آج کا درد اختتام کو پہنچے گا. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم اسلام کی ایک بات سننے کو تیار ہیں, ایک بات میں ہم کو چھوٹ دے دیں باقاعدہ بیچتے جا رہے ہیں, ایک بات ماننے کو تیار ہے ایک بات میں ہم کو چھوٹ دے دیں. اس بات کو ماننے کو تیار ہے وہ ہے کہ ہم توحید کو ماننے کو تیار ہیں. ہر قبیلے کا الگ پتہ قبیلہ بنو تقیف کے پاس بھی اپنا ایک پتہ کیونکہ یہ مذاکرات ناکام ہو گئے. نہیں مانا کہ رسول نے ان کی بات نہیں مانی ایک سال کو ہر بت پر رکھی کرتے مگر انہوں نے ابھی یہ کہا کہ ہم ایک بات ماننے کو تیار ہیں, شرک کو ختم کریں گے توحید کو مانیں. اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے توحید مگر نماز اور زکات سے ہم کو معاف کیا ہے. یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. ہم سے کہا جائے کہ تمہیں نماز معاف ہے تمہیں زکات معاف ہے اللہ کو مان لیں. طائف والے کافر بہرحال اتنا شعور رکھتے ہیں پہلے پیغمبر سے بات کرو. ہم نے تو ویسے ہی پیغمبر سے بات کیے بغیر نماز کو بھی معاف کر دیا اور زکات کو بھی معاف کر دیا جس سے واجب بہرحال ان کافروں میں اتنا شعور تو تھا یا اگر ایسے ہی معاف کرنا ہے پہلے مذاکرات آئے. پیغمبر اسلام کا جلال تھے مجھے بتانا یہ تھا کہ اسلام میں توحید اساسی اور بنیادی عقیدہ, شرک کے علاوہ اللہ ہر گناہ معاف کرنے کو تیار مگر نماز اور زکات کی اہمیت کیا. کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسی توحید اللہ کو قبول نہیں ہے جو بغیر نماز و بغیر زکات سے. اسی لیے میں نے یہ روایت تاریخ کی عام کتاب سے نہیں پڑھی معصوم کے حوالے سے پڑھی. ایسی توحید اللہ کو نہیں چاہیے, وہ توحید ناقص وہ توحید نامکمل وہ توحید ہوئی ہی نہیں کہ جس میں آدمی نے اب تک نماز کا کلمہ نہ کیا. نماز کا مطلب ہے خاکساری, نماز دیکھیے کھڑے ہونے سے اپنے آپ کو زمین پہ گرانے کا نام, جو کچھ تمہارے پاس ہے سب ختم اللہ کے لیے زمین پہ گر جاؤ. جس کو یہ پیغام سمجھ میں نہ آئے اس نے توحید کو کیا سمجھا. اور یہی وجہ ہم اللہ اکبر دباتے گئے تھے لیکن ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی اکبر سب دوسروں کو مانا کرتے, کوئی اپنے باپ کو کوئی اپنے مینیجر کو کوئی اپنے کاروباری پارٹنر کو کوئی اپنے دوستوں کو کوئی اپنے رشتے داروں کو کوئی اپنے گھر کی عورتوں کسی شادی میں ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو ایک اللہ ہی طور پر نہیں مانا کیونکہ فلسفہ ہے نماز اور زکات باتیں نہیں. اور پھر دیکھیں پیغمبر اسلام یہ دیکھ رہے کہ یہ پیغام صرف دائیں پھاروں کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے, چنانچہ جلال کے عالم اپنے گھر سے باہر نکلے اور اب دائیں کے وقت کو لے کے باہر آئے سارے مسلمان باہر اور کہا کہ خدا کے قسم اگر تم توحید کے ساتھ نماز نہ پڑھ اور زکات کو ادا نہ کرو تو میں تمہاری جانب اسے بھیجوں گا کہ جو میرا نفس ہے اور جو اللہ کے سیروں میں سے ایک تیر جو کبھی دشمن خدا کو ختم کرنے میں خطا نہیں کرتا. اب پھر تاریخ میں ہے کہ لوگوں نے ادھر دیکھا کہ شاید پیغمبر ان صاحب کی بات کر رہا ہے, پھر ادھر دیکھا کہ شاید پیغمبر ان صاحب کی بات کر رہا ہے, اور پھر ادھر دیکھا کہ تین طرف لوگوں کی نگاہیں گئی. اور پیغمبر نے ایک مرتبہ علی کے بازو کو تھاما اور کہا یہ ہے سہم اللہ, اللہ کا وہ دین جو دشمنان خدا کے بارے میں کبھی خطا نہیں کرتا, یہ ہے جو میرا نفس ہے, اور یہ ہے کہ جو اللہ کے دشمنوں کے بارے میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا. درود بھیجو محمد والا. ایک وقت دو مختلف پیغام, وہی غزوہ فتح اور فتح مکہ کے واقعات ابھی چل رہے ہیں, ابھی تک رسول مکے سے باہر نہیں گئے. مکے میں یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں, ایک طرف یہ پیغام کہ رسول کے بعد کون ہے جو رسول کا نائب بن سکتا, نہ کسی کی نیابت کر سکتا, اور دوسرا یہ مسئلہ کہ اسلام میں نماز اور زکات کتنا خاص بنے گا, اور اسلام یہ شرط کسی سے قبول کرنے کو تیار نہیں کہ ہم اپنی مرضی کی شریعت پہ عمل کریں. اسلام میں کمپرومائز ان واجبات کے بارے میں نہیں, کوئی مصالحت نہیں, نہ کنتی نہ کم بھلی ابھی, تو تم اپنے راستے پہ جاؤ, ہم کو اپنے راستے پہ چل لیں. یعنی اسلام کے فیبل لگا اسلام کے ملاوٹ والا اسلام, یہ ناخالص اسلام, یہ قبول نہیں. اور یہی وجہ اسلام نے ایک مسئلہ تقلید کو بھی واجب کیا کہ خالص اسلام ہمیں پتا کیسے جائے, ہر دور ہر زمانے افراد خاندان قبیلے اپنے اثرات مدد پہ ڈالتے ہیں, اور خصوصاً جس علاقے میں ہم رہتے ہیں ہندو پاک کا علاقہ, دنیا میں جن لوگوں نے مذاہب پر اثر کی انہوں نے ہندو مذہب کا نام رکھا ہے اقول المذاہب. یہ وہ مذہب ہے کہ جو اس کے قریب آیا یہ اسے ہڑپ کر دیا. ہندوستان کی تاریخ میں بے شمار مذاہب گزرے, ہندو مذہب نے سب کو ہڑپ کیا, کسی کو باقی نہ رکھے. اسلام کی طاقت تھی کہ اسلام باقی رہا, لیکن اس کے اثرات ضرور پڑے. ہمارے علاقے میں تکلیف اور زیادہ ہے, تکلیف یعنی خالص شریعت کو جانچنے کا نام, خالص شریعت کو معلوم کرنے کا نام. لیکن ایسا نہ کہ دشمن اسی مسئلہ تکلیف جو ہمیں خالص اسلام تک پہنچاتا, اسی مسئلہ تکلیف کو استعمال کر کے ہمارے درمیان اختلاف پیدا کر. عام محکمہ رشوت لے تو تعجب نہیں ہوتا, خود رشوت روکنے والا محکمہ کا رشوت لے تو آدمی کو زیادہ حیرت ہوتی ہے. آپ تو اینٹی کرپشن ہے, آپ تو استداد رشوت دکھانی ہے, آپ کا تو کام رشوت دینا تھا, آپ نہیں رشوت روکنا آپ کا کام تھا, آپ نہیں یہ گڑبڑ شروع کر. چلے اور مثال میں عوامی مثال لیں, اور وہ یہ کہ عام آدمی گناہ کرے اتنا تعجب نہیں ہوتا, عالم گناہ کرے کیوں زیادہ تعجب ہوتا, اتنی مسئلہ کہ بھائی آپ کا کام تو معاشرے سے گناہوں کو ختم کرنا, اگر آپ ہی گناہ کرنے لگے نہ کتنے ڈکوئے خواجہ خضر نے جو اردو کا محاورہ ہے وہ نہ ہو جائے یہاں, کہ آپ کا کام تو قیادت ہے لوگوں کے کردار کی اصلاح, وہی چیز مسئلہ ہے تک کہ خالص اسلام تک ہمیں پہنچانا. اس میں بڑا ہوشیار ہے, بڑا چالاک, وہ بھی ایک ڈبابا بنا کے بیٹھتا ہے جو چھپ کے بیٹھتا, شراب کے ذریعے سے وہ ہم میں کس طرح نفرت پیدا کرے ہر ایک کو پتا ہے کہ شراب حرام, وہ تقریب کی مدد سے ہم میں اختلاف ڈال رہا. اور خصوصاً ہر مرضی کے انتقال کے بعد آج کل شیطان اپنے بارے میں زیادہ چوکس ہو گئے. ارے تقلید الگ ہے, امامت الگ. امامت میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ ایک امام کے ہوتے ہوئے دوسرے امام کا نام دیں, ایک وقت میں ایک امام ہوتا. تقلید میں اگر ایک وقت میں ایک سے زیادہ مرضی, اور ہر آدمی اپنے اطمینان کے مطابق کسی ایک مرضی کی طرف سے تقلید کرتا, کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں سب ایک مرضی کے اوپر آتی, یہ بچوں کا بچپنے والا مطالبہ. اور اگر خالی دل کی آواز رہے تو ٹھیک, جب اس کے اندر پہنچانا تو ہمتیں شروع ہوتی. تین مراجے کے نام اس وقت آ رہے ہیں, بشمول آیت اللہ علیہ وسلم محمد علی عرا. ہر شخص اپنی تحقیق کے مطابق اطمینان کے مطابق تکلیف کر, اس کے دل کو یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ شرعی طریقہ تھا, اس سے میں نے اپنے مرضی کو ڈھونڈ لیا. دیکھیے امام خمینی جیسی عظیم شخصیت کے ہوتے ہوئے دنیا تشیعوں کا ایک بڑا حصہ آیت اللہ کوئی کی تکلیف سے گیا, اور یہی اعلان کرتا ہوا گیا تھا مقلد آغا ہے کوئی کہے عاشق امام خمینی کے, وہ جو اسلام کہ ہر مرضی کا اعتراف تو ہم پہ واجب, یہ جو مطالبہ ہے کہ جو ہمارا مرضی ہے سب اس کو مانے. اور پھر اس کے لیے جو بہتان شروع ہو جاتے ہیں, بہت ہی مختصر میں ایک بات کہہ رہا ہوں, تفصیل میں گئے بڑھ کہ ہمارے دشمنوں کے لیے بہترین موقع مل گیا ہمارے نوجوانوں کی جذباتیت کو دیکھ کر. جو غزوہ حنین کہ نوجوان جہاں حق قبول کرنے میں انتہائی سلیم الفطرت اور سلیم الطبع جلدی قبول کرتے, بعض اوقات جذباتیت کے معاملے کو خراب کر دیتے جس مرضی کی ہم تکلیف کرتے. ہم نے شرعی دلیلوں سے سمجھا کہ یہی صحیح مرضی, چلے دوسروں کو بھی بتا دیا کہ یہی دلیلیں ہیں کہ تکلیف کی, اب ان کو یقین آ گیا تکلیف کریں گے, یقین نہیں آیا نہیں کریں. مگر جب اس محبت نے تجاوز کر دیا اور ہم کہیں کہ نہیں باقی کوئی مرد عادل نہیں ہے, فاسق ہے, فلاں کا ایجنٹ ہے, اس میں یہ غلطی اس میں فرق, تو ایک تو یہ کہ بات تجاوز کر جاتی ہے دائرہ شریعت, اور دوسرا کیا بات فقط اس مرجے پر نہیں رہتی, جن جن نے اس مرجے کی تائید کی ہے گویا یہ سارے الزامات ان سے بھی لگ رہے ہیں. کہ ہم لوگوں کی معلومات کے لیے بتا دیں کہ حکومت عراق نے بھی سرکاری طور پہ ایک مرجے کا اعلان کیا ہے سید محمد صدر, اسی خاندان باقر صدر سے وہ حکومت کی طرف سے اعلان شدہ مرجے, لیکن کچھ ایسی باتیں خصوصاً ایک جملہ اس لیے مجھے باتیں کرنا کہ یہ بعض نوجوانوں کی زبان سے شاید جذبات میں آ گئی, کہ اگر انہوں نے کہا کہ باقی ساری باتیں تو ٹھیک لیکن اگر کسی مرضی کے بارے میں ولی فقیر کہتے کہ ان کی تکلیف کر تو باقی تو کسی کی گنجائش ہی نہ رہے. سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ اگر واقعہ مسئلہ ایسا ہی تو وہ لوگ جو دنیا کے ہر حصے ولایت فقیر کے قیام کے لیے جہاد کر رہے ہیں وہ مسئلہ ہے ولایت کو زیادہ جانتے ہیں یہاں اور آپ, جیسے آیت اللہ محمد حسین فضل اللہ لبنان والے, آغائے سید مہدی شمس الدین لبنان کے معروف معروف آدمی, اور اسی طرح حتیف اور ایسا سعودی عرب کے علاقوں میں جو شیعہ تحریک چل رہی ہے اس کی قیادت کرنے والے. اب آغائے محمد حسین فضل اللہ نے پورا لبنان, کیا یہ لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے کہ ولی فقیر کا اگر اعلان ہو جائے تو کسی اور کی بات نہیں ہونی چاہیے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ولی فقیر کو آغائے فضل اللہ سے زیادہ سمجھا, جو خود قیام ولایت فقیر کے لیے اس وقت دنیا میں سب سے نمایاں شخصیت. ایران کے پاس دو ہی جگہ ایسی جہاں ولایت فقیر کے نظام کی کوشش ہو رہی ہے, ایک عراق اور ایک لبنان, اور اس دونوں علاقوں کے علماء مطلب دوسرے کسی مرضی کی تائید کر دی. تو ہم لوگ اگر کہیں کہ بلا مرضی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ولی فقیر کے سامنے ہم اور آپ بیچتے کیا, لیکن وہ جو خود اشتہاد اور دس کی وادیوں میں ساری زندگی گزار چکے ہیں اور خالص مدرسے میں بیٹھ کے درس دینے والے نہیں ہیں, میدان عمل میں ایسا جہاد کرنے والے, دنیا مانتی ہے کہ لبنان اور عراق جیسا جہاد سوائے ایران کے کہیں مثال نہ ملے, وہ دوسرے مرجے کا نام لے رہے ہیں. تو اب جو ہم اعتراض کرتے ہیں, جو توہین کرتے ہیں, جو کسی مرجے کو سجاد کا ایجنٹ قرار دیتے ہیں, جو کسی مرجے کو ولی فقیر کے خلاف قرار دیتے ہیں, اگر ہم نے کہا ہوتا کہ ان کی ہم تکلیف کر رہے ہیں تو اعتراض نہیں, جب آغا فضل اللہ نے کہا, جب آغا مہدی شمس الدین نے کہا, جب آغا سید علی بحیدی نے کہا, وہ سارے کے سارے نام تو یا عراق کے اندر مجبور صاحبان ایمان کے پائے تھے یہ لگنا, تو ہم نے اعتراض تک یہ کہا کہ ہم ہیں اسلام کے مخلص ماننے والے, ماذا اللہ یہ سب ہے سب جانتے ہیں. ہم نے کہا ہم زیادہ سمجھے مسئلہ ولایت فقیر کو, یہ سب نہیں سمجھے. تو آپ پہلے تو جائیے لبنان میں اور آغا محمد حسین فضل اللہ تو بھیا کہ آگے ہمارے پاس ذرا ولایت فقیر سمجھیے, پھر آپ کو قیادت کہا کہ لبنان کے صاحبان ایمان مسئلہ جانتے نہیں اور آپ سب کے باعث کیسے بن گئے؟ ذرا پوچھیے تو صحیح کہ یہ غیر, یعنی مجھے یقین کہ اس قسم کے جملے کہنے والے کو بھی پتا نہیں ہوگا کہ میرے جملے کا یہ نتیجہ نکل رہا, اور یہ نکل رہا یہ کوئی نکالنا چاہتا کوئی ہے ان سب چیزوں کے پیچھے جو ہمارے بچوں کی زبان پر ایسے جملے ڈال رہا کہ اگلے مرحلے میں پھر وہ بات ہو جائے. ہمیں خود بھی بعض اوقات پتا نہیں ہوتا کہ ہمیں کون چلا رہا, ہم بھی بولتے کسی اور کی گفتگو ہے زبان ہماری چل رہی ہو. رسو کہ کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ ایران کے بعد نہ لبنان میں کوئی شیعہ موقف کامیاب ہونا عراق میں کامیاب ہو, اور اسے یہ بہترین موقع ہے کہ وہاں کے قائدین ہی تو مشکوک قرار دے تو مسئلے ختم ہو رہا. اس وقت جو واقعات سب سے زیادہ اہم مقامات صاحبان ایمان کی عزت ناموز کے لیے یہ دو مقام, اور ان دونوں مقامات کی قیادت کو ہمارے یہ بچے جس طرح بدنام کر رہے ہیں, بہتان لگا رہے بغیر سوچے سمجھے, تو واقعات یہی ہوا امریکی سازش. ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ ہر چیز کو امریکی سازش کرنا, مگر یہ تو ہے کہ ایران جیسا انقلاب جہاں جہاں آنے کے امکان وہاں کی قیادت کا خاتمہ کرا دیا, وہاں کی قیادت کو مشکوک کرا دیا. اس وقت کوئی عجیب مسئلہ ہے سبھی جو باقاعدہ جہاں جہاز چل رہا ہے وہاں کے بھائی آغاز سیستانی کے نام لے رہے, سمجھتے ہو تمام چیزوں, ان کے سامنے بھی سارا ماحول خدا کے واسطے اپنی ذرا سی جذباتیت عراق اور لبنان کے صاحبان ایمان کو ان کی قیادت سے محروم نہ کریں, اور ان کی جانوں اور ان کی عورتوں کی عزت و آبرو کی قربانی فقط اپنے گھوڑے سے مباحثے کی نظر کا رسوچ ان جملوں کا نتیجہ کہاں تک نکلتا, ان ناموں پہ غور کی جو ان فہرستوں میں آ رہے ہیں جو دیگر مراجے کے. اگر کہ ہم لوگوں کے لیے یہ مسئلہ نیا نہیں, آیت اللہ خود بھی ہمارے زمانے میں بھی دیکھ چکے, لیکن اس وقت صرف یہ بتانا کہ وہ غلطی دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. اور تکلیف مسئلہ امامت نہیں, تکلیف کے اندر ایک وقت میں ایک سے زیادہ مرضی ہو سکتی, ہر آدمی اپنے یقین پہ کسی ایک کی طرف جائے. مسئلہ امامت میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ ایک دور میں ایک سے زیادہ امام. مسئلہ تقلید میں بالکل یہ گنجائش کہ ہم تقلید کے باوجود ایک عجیب جملہ کہیں. یہ جملہ میں اکثر دہراتا رہتا ہوں اس لیے پہ آج کی یہ مجلس پر. لیکن تقلید میں اس سے زیادہ مرضی بھی ہو سکتے ہیں, ہر آدمی اپنے یقین پہ چلے. اور کسی مرضی کی تقلید کر کر بھی آپ ایک بات کہہ سکتے کہ ہاں بھائی میں نے تقلید تو آخر کوئی کی تھی, مجھے اطمینان ہے کہ اس سے زیادہ علم کسی کا نہیں. لیکن اہم ممکن ہے کہ علم میں کوئی سے زیادہ میں نے تقلید آخر سیستانی کی تھی, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ عالم ہے لیکن اہم ممکن ہے عالم کوئی اور. اگر یہ جملہ آپ کہہ دیں نہ آپ گناہ گار نہ آپ کی تقلید غلط. چنانچہ اسی اگر کوئی آ کر ہم سے کہے کہ تم جس کی تقلید کرتے ہو کیا شرعی قسم و قرآن اٹھا سکتے ہو, یہ ان سے زیادہ علم کسی کا نہیں, ہمیں حق نہیں, ہم کہیں گے ہم ان کو عالم سمجھ رہے. لیکن 100% یقین والی بات تو ہم کیسے کہہ سکتے. لیکن امامت میں اس کے بالکل برعکس ہو گیا. آپ امامت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں امیر المومنین کی امامت کو مانتا ہوں, لیکن امکان ہے کہ شاید کوئی اور امام, جہاں یہ جملہ آپ نے کہا کہ امامت کو مانا ہے اس کو بھی نہیں مانا, وہ بھی ختم. تقلید میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آغا حکیم کی تقلید کی ہے, میرے نزدیک وہ عالم, شاید کوئی اور عالم. امامت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے امام علی کو مانا ہے, میں نے چھٹے امام کو مانا, پورا مجھے اطمینان ہے ان کی امامت کر کے, شاید ہم غیب تو نہیں جانتے کوئی اور امام. نہیں, وہاں آپ ایک نہیں ہزار قرآن اٹھائیں گے, ایک نہیں سات قسمیں کھائیں گے, جسے امام مانا ہے وہ امام بارہ. اور اسی طرح اس سے پہلے کہ آپ کہیں کہ آپ عزت میں نے ایک اللہ کو مانا, لیکن ایک امکان ہے کہ شاید کوئی اللہ نہ ہو, مان تو لیا میں نے لیکن ایک امکان, لیکن کہیں نہیں تھا. یہ آپ نے عقیدہ رکھا تو جس اللہ کو جتنا 95% مانا وہ بھی صفر ہو. آپ کہیں کہ ہاں میں یقیناً محمد کی رسالت کا کلمہ پڑھتا ہوں, اطمینان ہے کہ وہ رسول ہے, لیکن ایک امکان ہے ہزار سے ایک کی شاید کوئی اور رسول. عقائد میں کتنا سا بھی اگر آپ کہہ دیں کہ امکان ہے غلط, تقلید میں بالکل غلط ہے, بلکہ تقلید میں کہتے ہی ہے پورے یقین کے ساتھ کہ جس سے حلف اٹھایا جائے اور قرآن اٹھائے گا وہ یادی بھی مرنے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. چاہ تو ناظر کبھی کوئی ایسی شخصیت آ جائے دوسری بات, لوگ امامت والی چیز کو مرضے میں ڈھونڈ رہے ہیں, کسی مرضے میں بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے. مگر جس کی ہم تقلید کریں ہم کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کسی کی تقلید نہیں, یہ صرف امامت کی مصروف ہے. اور یہی وجہ کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اپنے اندازے کہ معاذ اللہ امام غلط قدم اٹھا رہے ہیں, مگر جو ان میں صاحبان ایمان سے وہ آگے کہتے ہیں کہ حسین ہماری عقل کہتی ہے کہ تم جب تک عراق کی طرف جا رہے ہو یہ غلط, اگر ہم کچھ بول نہیں سکتے اس سے کہ تم امام ہو اور امام جو قدم اٹھاتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے, وہ امامت کی شان, وہ امامت کی خاصیت. بس چند گھنٹے ہوئے ہوں گے میرے مولا حسین کو مدینے سے نکلے, تو روایتوں میں یہ ہے کہ 28 رجب کو عصر کے بعد حسین کا قافلہ مدینے سے چلا. تو کل شب 28 تھی, لیکن صحیح معنوں میں قافلے کی روانگی ابھی ہوئی. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہمارا موضوع اس سال خود بخود فتح مکہ بن گئے. یہ ایک واقعہ نہیں, فتح مکہ ایک طویل سفر کا نام جو 3 مہینے کے بعد قتل اور بے شمار واقعات تھے. 28 رجب ایک سفر کا نام ہے. دیکھنے والوں کو شروع میں ایک سفر لگ رہا تھا حسین مدینے سے کوفہ جا رہے ہیں, اتنا طولانی سفر بنا کہ جس میں حسین کوفے کی طرف جاتے جاتے کربلا بھی گئے, کوفہ بھی پہنچا, قافلہ شام بھی پہنچا, واپس مدینے بھی آئے. رسول کے فتح مکہ کا سفر بھی بڑا طویل اور بہت سارے واقعات کے ساتھ, مگر پھر جو رسول کے ساتھ گئے تھے وہی آئے, اور جو حسین کے ساتھ گئے تھے ان میں کوئی نہ آیا بجود ایک میرے مولا سجاد. قافلہ بھی نکلا وہی حالت میں واپس آیا, تم نے کلثوم کو کہنا پڑا مدینہ تو جب دینا لا تبدیلا, اے نانا کے شہر اب ہمیں قبول نہ کر, اب ہم اس قابل نہ رہے کہ تجھے واپس آ سکے. جب گئے تھے تو بھائیوں اور اولاد کے ساتھ, جب واپس آ رہے ہیں نہ بھائی رہے ہیں نہ اولاد رہے. یہ 28 رجب کا حسین کا سفر کتنا طویل سفر بننے والا. لیکن وہی جملہ جو میرے آج کے تقریر کے آخری موضوع کا جملہ, تقلید الگ ہے امام الگ, جو نہ ہر ایک کو پتا عراق جانا خطرے سے خالی نہیں, مگر جب کسی نے کہا عراق نہ جا, حسین نے دیکھا کہنے والا کون, ہر ایک کو اس کی عقل کے مطابق جواب. البتہ جب ام سلمہ نے کہا کہ بیٹا عراق نہ جا, محبت کرنے والی نانی جس نے حسین کی ماں فاطمہ کی شہادت کے بعد حسین کو بیٹا سمجھ کے پالا ہے وہ اپنے کلمہ سے جانتی ہے کہ اللہ کا رسول اس حسین سے کتنی محبت کرتا ہے. یہ ابھی چند گھنٹے پہلے کی بات تھی. میرا مولا حسین ایک مرتبہ سواریوں کا انتظام کر چکا. ام سلمہ ان ازواج رسول میں سے ہیں جو پیغمبر کے انتقال کے بعد گھر سے باہر آیا ہی نہیں کرتی ہے اور بار بار کہتی ہے کہ قرآن نے ہم سے کہا ہے پھر نہ بھی بجو سے کننا آیا ازواج نبی اپنے گھروں میں رہو تو سوائے انتہائی ضروری کام کہ وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی. انہیں پتا ہی نہیں کہ ان کے گھر کے اطراف محلہ بنی ہاشم میں کیا کیا تبدیلیاں آ گئیں, کس طرح عباس و علی اکبر کی نگرانی میں پہرا لگ گیا, کس طرح 12 برس کے بچوں کا یہاں سے گزرنا بھی ممنوع قرار دیا گیا, کس طرح ساری سواریاں لائی گئیں, کس طرح محفلے اور ہماریوں کے اندر حسین کے گھر والوں کی سواری کا انتظام کیا جا رہا ہے. وہ اپنے گھر میں ہیں کہ ایک مرتبہ دستک کی آواز آئی, گھر کا دروازہ کھلا, ام سلمہ نے ایک مرتبہ حسین کو دیکھا. 24 گھنٹے میں یہ پہلی ملاقات تھی, یا کل دیکھا تھا یا آج دیکھا, مگر تبدیلی کے ساتھ دیکھا. کیا دیکھا؟ حسین سفر کے لباس میں نظر آ رہے. گھبرا گئی ام سلمہ, بیٹا حسین آئینہ پسند تھا, کہاں کا ارادہ کیا ہے, کہاں جا رہا ہے, یہ کیسا سفر ہے؟ کہا نانی نانی اس دفعہ میرا ارادہ عراق کی سرزمین کی جانب جانے کا ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے حج اور عمرے کے لیے بھی حسین لباس سفر پہن کے آتے تھے, ام سلمہ کو سلام کرتے تھے, لیکن آج مکے کا نام نہیں لیا, حج کا نام نہیں لیا, کہا کہ عراق کا ارادہ ہے, عراق کا نام سننا تھا. ایک مرتبہ گھبرا گئی ام سلمہ, کہا بیٹا حسین کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو اپنا ارادہ سفر بدل دے, عراق کی جانب نہ جاؤ؟ تو حسین نے پوچھا کیوں نانی ام سلمہ آپ یہ خواہش کیوں ظاہر کر رہی ہے؟ تو کہا اس لیے کہ مجھے تیرے نانا رسول خدا کا یہ جملہ یاد ہے, اے ام سلمہ جب تیرا حسین سفر کا لباس پہن کر عراق جانے کا ارادہ کرے تو اس طرح خدا حافظ کہنا جس طرح مردوں کو خدا حافظ کہا جاتا ہے, جس طرح مرنے والوں کو خدا حافظ کہا جاتا ہے. حسین نے کہا نانی آپ نے نانا سے عراق کا نام سنا, کہیے تو میں آپ کو عراق کی وہ زمین دکھا بھی دوں جہاں میرا ارادہ ہے. پھر جنوں کا کہا بیٹا ذرا اسی سے وہ زمین دکھا. اب جو ایک مرتبہ اشارہ دیا تو اشارہ اس کا تو طہارت نے حجاب آئے عرضی کو اٹھا دیا. ام سلمہ کے سامنے ایک بے آبوں کی میدان نظر آ رہا جس میں جگہ جگہ لاچے پڑے ہوئے ہیں, مگر ایک لاچا ایسا نظر آیا, ایک لاچا ایسا نظر آیا کہ سارا جسم الگ الگ نظر آ رہا اور لاچا بھی کسی چھوٹے بچے کا محسوس ہو رہا. گھبرا کے کہا حسین بیٹا یہ کون سی زمین ہے؟ کہا نانی یہ عراق کی وہ زمین ہے جسے کرب و بلا کہا جاتا ہے. ام سلمہ نے کہا بیٹا یہ کون بچہ ہے جس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے؟ کہا نانی یہ میرے بڑے بھائی حسن مصطفیٰ کا کل بدن قاسم ہے, قاسم جس نے جسم کی بیماری میں حسین کا ساتھ دیا ہے, کیونکہ جسم نہ قاسم کا پامال ہوا یا حسین کا پامال ہوا, البتہ وہ ایک بار اپنی جگہ حسین کا جسم شہادت کے بعد پامال ہوا, قاسم کا جسم زندگی میں پامال ہوا. ایک مرتبہ ام سلمہ کی نگاہ پڑی, عجیب منظر دیکھا, ایک ایسا نوجوان جس کا نہ دایاں بازو ہے نہ بایاں بازو ہے, سر پہ کرک لگ رہا ہے, مگر اس حالت میں بھی اسے کسی مشق اور عالم کی فکر نظر آ رہی. گھبرا کے کہا بیٹا یہ کون نوجوان ہے جو زمین کربلا پہ سر کے بل گر رہا؟ کہا نانی یہ میرے باپا علی مرتضیٰ کا وارث عباس کے علمدار ہے. اور ایک مرتبہ ام سلمہ کی نگاہ اس منظر میں پڑی, 18 سال کا ایک جوان کلیجے میں بچی کا بل زمین کربلا ریڑیاں رگڑ رہا. حسین یہ کس کا جوان بیٹا ہے؟ سر جھکا کے کہا نانی یہ آپ کے حسین ہی کلال علی اکبر ہے. اور بس بس اس کے بعد ایک عجیب منظر نظر آیا, کیا دیکھا؟ ایک بوڑھا شخص ہے, چہرہ پہچانا نہیں جا رہا کیونکہ سارے چہرے پہ خون لگا ہوا ہے, ہاتھوں میں ایک چشمہے کا ڈھانچہ اٹھائے ہوئے ہے, چشمہا بھی نہیں پہچانا جا رہا کیونکہ تیر اتنا بڑا ہے جس نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چہرے کو چیر کے رکھ دیا. گھبرا کے کہا حسین پہ کہا یہ کون شخص ہے اور اس نے اپنے چہرے پہ خون کیوں ملا ہے؟ خاندانی یہ آپ کا حسین ہے, اپنے اکبر کو پانی پلانے لایا تھا, پانی نہ ملا, تیر لگا اور جو خون نکلا نہ آسمان قبول کر رہا تھا نہ زمین راضی ہوتی تھی. نانی اس لیے اپنے چہرے پہ یہ خون ملا. لیکن آخری منظر عجیب منظر کیا دیکھا؟ ایک بیوی ہے جو سہنے خیمہ میں بے چینی اور بے قراری سے ٹہل رہی ہے اور بار بار اشارہ
اشارہ کرتی ہے قبل کہتی ہے گھبرا کے پوچھا بیٹا یہ کون دیدی ہے اور کتنی یہ اشارے کر رہے ہیں کہ نانی اسے نہ پہچانا ارے یہ آپ کی بیٹی زینب کبرا اپنے بھائی کے قتل کا منظر دیکھ رہی اور نانا رسول خدا کو بلا رہی
پروردگارا میرے مولا حسین مظلوم کے لٹے ہوئے گھر کا واسطہ تمام صاحبان ایمان خصوصاً اس مجلس میں موجود مومنین اور مومنات کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے بیاب سے سفر حسین نجات دلا پروردگارا تجھے واسطہ میدان کربلا میں بکھرے ہوئے انہی لاشوں کا جن کی زیارت ام سلمہ کر رہی تھی ہمارے جملہ مواد مومنین و مومنات خصوصاً جن کے لیے آج کا یہ سال ثواب ہے اعلیٰ علیہ میں جوار معصومین سے ملحق فرما پروردگار تجھے واسطہ اس اسلام کا جس کے لیے حسین کا اکبر میرے مولا کا پاس قربان ہوا جس کے لیے اکبر قربان ہوا جس کے لیے زینب کی چادر قربان ہوئی ہمیں کم از کم اس اسلام کے احکامات سے عمل کی توفیق عطا فرما پروردگار تجھے واسطہ ان تمام مظالم کے انتقام کو اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما